أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله وفطرته الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع الجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ماہ مبارک رمضان کی وہ شب آ گئی کہ جس شب میں ہمیں اپنی اور آپ کی تمام مومنین اور مومنات کی ماں کے ماتم سر کرنا ہے. لیکن پیغمبر کی بھی ایک حدیث ہے اور ایمان کی بھی، کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتا. دیکھیں، ایمان انسان کی باڈی میں یا انسان کے بدن میں اترے وہ تو بہت دور کی بات، خالی ایمان کو ٹیسٹ کرنا، خالی ایمان کا مزہ چکھنا، یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. روزے کے عالم میں اگر آپ کھانے پینے کی کسی چیز کا ذائقہ چکھنا چاہ رہے ہیں، عمل اگر کریں اس مسئلے پر تو پہلے ڈیٹیل معلوم کر لیجیے گا، اس لیے کہ مسائل کی شناخت ہے نہیں، سرسری طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر روزے کے درمیان آپ کھانا پکا رہے ہیں، کیونکہ شہادت کی اوقات کی رات ہے اس لیے میں اس کو اتنا سیریس ہی رکھتا ہوں، تو جو ویسٹ میں مردوں کی ایک نارمل پریکٹس ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر کے لیے کھانا پکانا پڑ رہا اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا نمک میرا ذائقہ صحیح ہے کہ نہیں، شام کے وقت کہیں بیوی سے جھگڑا نہ ہو جائے، آپ خالی اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یا ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان اور ایسٹ افریقہ میں اگر لیڈیز کھانا پکا رہی ہیں اور وہی مسالہ شوہر کا کہ رات کا وقت افطار کا وقت غصے کا الگ، تو اس کی شریعت اجازت دیتی کہ خالی اگر آپ زبان پہ کھانے پینے کی چیز رکھے اسے ٹیسٹ کریں. البتہ پہلے پورا مسئلہ ڈیٹیل سے کتابوں میں پڑھ لیجیے گا، تو خالی ٹیسٹ کرنا اتنی معمولی سی چیز ہوتی کہ اس کو کھانا پینا مانا ہی نہیں گیا، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹا بھی نہیں. معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، اور دونوں معصوم یعنی رسول معصوم بھی اور امام معصوم بھی، کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتا. یہ ایمان خالی اس کے ٹپ آف دا ٹنگ، نو کے زبان پر بھی نہیں پہنچا جب تک کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ ہم سے محبت نہ کرے. جتنی محبت اسے اپنی اولاد سے نہ ہو، جتنی محبت اسے ہماری اولاد سے ہو، جتنی محبت اسے اپنے فیملی ممبر سے نہ ہو، جتنی محبت اس کو رسول کے فیملی ممبر سے ہے، جتنی محبت اسے اپنی ماں سے نہ ہو، جتنی محبت اسے معصوم کی ماں سے ہے، تو آج کی رات تو معصومہ کونین کی ماں کی رات ہے. آج کی رات تو فاطمہ زہرا کے پہلی مرتبہ باقاعدہ ماتم کرنے کی رات ہے. اور اس حوالے سے شہزادی کا ماتم، یہ انشاءاللہ کل رات کی مجلس کے آخر کے مسائل کا جملہ بنے گا. کل رات آج شہزادی خدیجہ کے مسائب ہوں گے، اور سر ماں کے حوالے سے فاطمہ کے مسائب جو آئیں گے اس میں یہ جملہ اور تشریح سے آئے گا. تو آج کی رات تو ہم کی اتنی بڑی رات ہے کہ آج فاطمہ زہرا اپنی ماں کا ماتم کر رہی ہے. اس اعتبار سے صاحبان ایمان کو یہ رات ہم کی رات سمجھ کے گزارنا ہے. مجلس کے شروع میں بھی اس وقت مرثیہ اور نوحہ ہوا، اور آخر میں بھی آج ماتم ہونا چاہیے اور شاید ہوگا بھی. اور اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ رات مجلسی انداز سے گفتگو کرنے کی رات ہے، ہم قرآن کی تفسیر لے کے چل رہے تھے، لیکن یہ دو یا تین دن ہم نے سلسلے کو روک دیا. مجلسی انداز سے گفتگو کرنے کی رات ہے، اس لیے اس میں کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں آنا چاہیے. مگر ایک مسئلہ شرعی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ مسئلہ شرعی کا تعلق کسی حد تک جناب خدیجہ سے بنتا، اور وہ یہ کہ میں نے چار دن پہلے یہ گزارش کی کہ آپ پر یہ واجب ہے کہ شریعت کی کچھ ٹرمز کو آپ زبانی یاد کریں آپ پر واجب ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ واجب کسے کہتے ہیں اور یہ معلوم کریں کہ حرام کسے کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے روزانہ شریعت میں پیش آنے والی شرط. اور اسی میں نے کہا تھا کہ پورا واجب نہ کریں تو مور اور لیس واجب کے برابر ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ احتیاط واجب کسے کہتے ہیں, جسے آج کل انگریزی میں کمپلسری پری کوشن یا آبلیگیٹری پری کوشن کہا جاتا. احتیاط واجب کسے کہتے ہیں اس کو آج نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج ویسے ہی مجلس, لیکن مختصر سی بات کہہ رہا ہوں کہ احتیاط واجب کا ان شارٹ خلاصہ یہ کہ آپ کو یہ اس پر عمل کرنا ہوگا واجب کی طرح, اور یا پھر ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے مرضے کے بعد سیکنڈ بیسٹ مرضے ڈھونڈنا پڑے گا جو اس کے اندر لینئنسی دیتا ہو. یعنی احتیاط واجب بھی یا تو واجب عمل کریں کمپلسری, اور یا پھر یہ کہ سیکنڈ بیسٹ مرضے ڈھونڈ کر اس کو فالو کریں. یہ بات میں اس لیے بھی ذرا ڈیٹیل سے کروں گا آگے چل کر کہ ابھی دو مہینے پہلے ہی داڑھی شیو کرا کے ایک ساتھ ممبر پہ آئے اور جب مجلس پڑی اور بعد میں کسی نے سوال کیا کہ آپ کا یہ عمل کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو یہ حرام سمجھتے یا ایکسکیوز پیش کرتے, کہنے لگے کہ یہ اسلام میں حرام ہی نہیں, جا کے دیکھ لیجیے آواز سیستانی نے بھی لکھا احتیاط واجب. تو بھائی احتیاط واجب لکھا تو احتیاط واجب کے میننگ بھی تو انہیں آواز سیستانی سے پوچھے, ان کی کتاب نے تو دیکھ لیا کہ داڑھی شیو کرنا احتیاط واجب کی بنا پہ حرام. تو یہ رزلٹ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ جو چیز احتیاط واجب ہو وہ کمپلسری نہیں ہے اس کو چھوڑا جا سکتا؟ تو یہ تو ابھی دو مہینے پہلے کی بات میرے اوپر میرے سامنے کا واقعہ, لیکن اس وقت میں نے اس لیے کہا کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ مجلس میں آتا ہے تب بھی, اور اگر کبھی یہ مجلس میں نہ بھی آئے تو ہر مومن اور مومنہ جانتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ کس عظمت والی خاتون کا نام, اور ان کی یادگار کے طور پہ جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور حج کے دوران تو دل چاہتا ہے کہ اس غار حرا کی زیارت کرے, جس غار حرا پر خدیجہ طاہرہ اپنی بڑھاپے کے اندر رسول خدا کو خدمت دینے کے لیے کھانے اور پینے کا سامان لے کے آتی ہیں. رسول اللہ کو غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ اسی میں مصروف ہے عبادت تھے. یہ ہے بیفور اعلان نبوت, یہ خدیجہ طاہرہ تھے جو ہر ہفتے میں یا ہر تیسرے دن اپنے گھر سے کھانے پینے کا سارا سامان لے کے جتنا ضروری اسٹف ہے وہ لے کر وہ ساری پہاڑیاں طے کرتی ہوئی پیغمبر اسلام تک پہنچتی ہیں, جو میں نے چار دن پہلے عرض کیا کہ آج جوان آدمیوں کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے وہ بمشکل تمام ایک بار ہی وہاں جا سکتے ہیں اپنے حج کے اسٹف, اور خدیجہ طاہرہ بیچ میں کم سے کم دو کبھی کبھی تین اور کبھی کبھی چار مرتبہ وہاں جاتی وہ غار حرا. لیکن اس غار حرا کے حوالے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ غار حرا میں جانا بھی جائز نہیں ڈیورنگ حج. اب یہ اس میں مسئلے سے مسئلہ نکلے گا, آج ویسے ہی آپ کو ماتم بھی کرنا اس لیے زیادہ وقت مجلس میں میرے پاس نہیں, ٹھیک ہے آج بھی ٹائم چلا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری عبادتوں کا وقت خود لے لیں. احتیاط واجب یہ عمرے میں پابندی نہیں یا ڈیورنگ حج پابندی. بہت ہی چھوٹی سی بات کہہ دی, جب میں نے اچھی بات کہہ دی ہے تو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی حج کے لیے مکے میں انٹر ہوتا تو عمرہ تمتع کر لینے کے بعد جب تک کہ حج کمپلیٹ نہ کرے وہ مکے سے باہر نہیں جا سکتا. تو نارملی مستحقین کہتے ہیں باہر کا مقصد یہ سرفیس کے اوپر باہر جانا ہے, لیکن آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ اس باہر کے اندر پہاڑ بھی شامل ہے کیونکہ غار حرا کی بلندی اتنی زیادہ, اس لیے اگر آپ عمرہ تمتع کے بعد اور حج کمپلیٹ کرنے سے پہلے غار حرا میں جائیں گے تو اس مسئلے کی مخالفت ہوگی کہ بفور حج آپ کے لیے مکے سے باہر جانا جائز نہیں, چاہے وہ باہر سرفیس پر ہو چاہے وہ باہر اپورڈ ہو. یہ آغاز سیستانی کا ایک احتیاط واجب والا مسئلہ, اور احتیاط واجب کے بارے میں مجھے کچھ آگے چل کے اس لیے بات کہنا کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو ہم کسی حد تک حج والی بقرعید سے ملا سکتے ہیں. یہاں عید آتی ہے وہاں پہ بقرعید آتی ہے, اس کو شریعت میں عید الفطر کہتے ہیں, اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں, جنرل پبلک کی زبان میں اسے روزوں کی عید کہتے ہیں, اسے حج کی عید کہتے ہیں. حج کی عید میں جانور قربان کیا جاتا ہے اور روزوں کی عید میں مرغے قربان کیا جاتا ہے. وہاں تو خالی بکرے کے گلے پہ چھری پھیر کے کام ختم ہو جاتا. ماہ مبارک رمضان پہلے دن سے لے کے آخری دن تک عید کا چاند نظر آنے تک آپ دیکھیے گا پورا مہینہ کسی حوالے سے مستحقین کی اور مراجع کی اور علماء کی اور نائب امام کی مخالفت ہو رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے، ان کو کنڈم کیا جا رہا ہے، ان کی غیبتیں ان کی جا رہی ہے، ان کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، وہی لوگ جو یہ کہتے بھی ہیں کہ روزہ تو نام خالی بھوک اور پیاس کا نہیں، روزے میں زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، روزے میں آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، روزے میں کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، روزہ کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، روزے میں کسی مومن کی غیبت جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے سیستانی نے کیسے فتوا دے دیا، لیکن یہ ہمارے مراجع ایک جگہ جمع ہو کر سپریم مرضی بنا کے مسئلے کو کیوں نہیں حل کرتے، لیکن بھائی روزے میں غیبت نہیں ہونا چاہیے، روزے میں تہمت نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بدترین گناہ ہے، سارا ثواب ختم، لیکن ہمارے مراجع آخر کیوں نہیں سمجھتے، ان کو کیوں ڈیل کی مسجد علیحدہ بنانا ہے ہر دوسرے جملے کے بعد، روزے میں غیبت حرام، روزے میں تہمت حرام، روزے میں مومن کی توہین حرام، اور ہر دوسرے جملے کے بعد یہ آغاز خود کی توہین ہو رہی ہے، یہ آغاز سیستانی کی مذمت ہو رہی ہے، یہ غفر کے فتوے پہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ امام امت امام خمینی کے نظریے پہ اعتراض ہو رہا ہے، اور پورا ماہ مبارک رمضان مومنین کرام کا یہ پسندیدہ مشغلہ، یہ ہابی، ایک ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے جب تک کہ عید کا چاند ہو کر نماز عید ادا ہو جائے، تو اب اس اعتبار سے ہماری ان تقاریر میں آگے جا کر نیکسٹ ویک میں یہ موضوع ضرور آئے گا، لیکن آج نہیں، آج تو صرف یہ بتانا تھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی قصہ، جناب خدیجہ طاہرہ کی قربانیاں، اس کی ایک زندہ اس وقت مثال غارِ حرا موجود ہے کہ جوان آدمیوں کا سانس کھل جاتا، وہ بہت ہی ہلکے پھلکے ٹریول لائٹ ہوتے ہوئے جاتے، خدیجہ طاہرہ واقعاً وہ خاتون تھی، واقعاً وہ خاتون تھی جو اردو زبان کے اندر بادشاہ اور ملکاؤں کے لیے محاورے، جو لباس ایک بار خدیجہ طاہرہ نے پہنا ہے وہ زندگی میں دوبارہ نہیں پہنا ہے، اور ہر لباس ان کا سونے کے تاروں سے بنا ہوتا تھا، اتنی دولت تھی کہ جو لباس ایک بار پہنا ہے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چیریٹی کیا جاتا، وہ قمیضوں کو دے دیا جاتا ہے، ہر بار نیا لباس پہن، زندگی میں کبھی گویا بستر سے نہیں اتری ہے، ہر خدمت کرنے کے لیے اتنی قمیضیں، ہر کام کرنے کے لیے اتنے غلام، جب ہم وہ دینار سونے اور چاندی میں کھیلتے ہوئے ان کی زندگی گزری، کیونکہ بیسیکلی خدیجہ طاہرہ کے خاندان میں دو مختلف مذہب آ کے جمع ہو گئے، جناب خدیجہ طاہرہ کی بات نہیں ہو رہی، ان کے نیچے بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، پورے کٹم کی اور پورے خاندان کی بات ہو رہی، ان میں سے بعض لوگ بت پرست ہیں، اور خدیجہ طاہرہ کے خاندان کے کچھ لوگ وہ کرسچن، جس وقت مکے والوں نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے اٹیک کیا اور اولاد ابراہیم کو مکے سے نکالا تو یہ خاندان اسکیٹر ہو گئے، حضرت خدیجہ کا تعلق بھی حضرت ابراہیم کے ہی خاندان سے تھا، اس کے بعد کچھ بزرگ یمن چلے جہاں پہ کرسچینٹی کا بہت زیادہ زور تھا، وہ کرسچن بھی ہو گئے اور بہت زیادہ وہاں یمن بزنس سینٹر بھی تھا، اس زمانے دنیا کا سب سے بڑا بزنس سینٹر یا فریش کا سینٹر یمن تھا، اس زمانے افریقہ کا راستہ بنا تھا، اسپیس کا راستہ بنا تھا، ایشیا اور یورپ کو منانے کے لیے یمن بہت امپورٹنٹ جگہ تھی، لیکن جب یہ لوگ کرسچن ہوئے اور بہت زیادہ بزنس والے تو جب بڑھاپے میں جا کے یہ لوگ راہب ہو جاتے، اپنی ساری دولت خاندان کے دوسرے افراد کو دے دیتے، اور آہستہ آہستہ اتنے راہب ہوئے کہ ساری دولت آتے آتے آخر جناب خدیجہ کے والد خویل کے پاس آئی، جو ان کا سارا اپنا بزنس نہیں تھا بلکہ خاندان کے وہ لوگ جو یمن میں جا کے کرسچن راہب بنے، ان کی بہت ساری دولت دی آئی، سنا کہ خدیجہ طاہرہ ایک عورت، لیکن کم سے کم اس زمانے کے 400 یا 500 بڑے بڑے بزنس مین کی دولت اس لیے ان کے پاس آ گئی کہ وہ عیسائی راہب ہوں، انہوں نے اپنی ساری دولت رشتے داروں کو دی، خود جنگل میں جا کے بیٹھے اور عبادت میں زندگی گزار دی، خدیجہ طاہرہ کی دولت، سونے کے تاروں کا بنا ہوا لباس، ہر کام کرنے کے لیے ایک اشارہ کرے تو 500 قمیضے اور 500 غلام دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، سنا اس کے لیے ہسٹری کا ایک جملہ میں نے کل بتایا، 70,000 اونٹ وہ تھے جن پر ہر وقت خدیجہ طاہرہ کا سامان تجارت لگا رہتا تھا، خدیجہ طاہرہ کا ایک کاروان یمن جاتا تھا، مکہ تو یمن، جس اس کاروان کا کام یہ تھا کہ فار ایسٹ اور جاپان ہے اور چین ہے اور انڈیا، وہاں سے آنے والا جتنا تجارتی سامان ہے ان کو یمن سے لے کر مکہ پہنچتا، اور دوسرا کاروان شام تک جاتا رہتا کہ پھر وہاں سے یورپ کا راستہ کھلتا ہے، کہ یمن اور شام کو ملانے والے راستے پہ ہر وقت ان کا ایک نہ ایک کاروان، جیسے کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں کوئی نماز کا وقت چل رہا ہوتا، تو یہ دو کاروان تھے، 70,000 اونٹ جو آج کل کی زبان میں 70,000 کنٹینر 70,000 ٹرالر یا 70,000 کارگو شپ اگر کسی کمپنی کے چل رہے ہیں, یہ خدیجہ طاہرہ کی دولت. اور پھر واقعات پر واقعات آتے ہیں. تو جب رسول خدا نے, یہ بات ہو رہی ہے جب اسلام کا اعلان نہیں ہوا, رسول خدا کبھی بھی آ کر کہا کہ خدیجہ طاہرہ آج کل مکے میں ذرا سا پرابلم آ گیا, ڈراؤٹ ہے مثلا, کھانے پینے کی چیز نہیں مل رہی, ایک وقت سونے کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر خدیجہ طاہرہ نے رسول اللہ کو دیے, تو اس کے پیچھے حبشی غلام کھڑا ہے جس کی ہائٹ کم سے کم 6.5 فٹ کی ہوتی, وہ نظر نہیں آتا, وہ چھپ جاتا اور وہ سارا کا سارا دیتی. اور ایک بار نہیں کئی بار کے یہ واقعات ہیں. وہ خدیجہ طاہرہ کتنی دولت کے بعد, جو اور ہمیشہ سے رانی ہی نہیں مہارانی, ملکہ عرب ہی نہیں ملکۃ العرب کہلاتی, لیکن جب پیغمبر اسلام غار حرا کی تنہائی میں, تو یہ خاتون جو واقعی یہ کہا جائے کہ اتنی آرام دہ جیوی زندگی تھی کہ کبھی ہل کے مثلا پانی بھی نہ پیا, محاورتن کہہ رہا ہوں, رسول خدا کی محبت کے اندر جو یہ سارا کھانے پینے کا سامان لے کر بیچ میں 2 سے 3 سے 4 مرتبہ اکیلی اور تنا غار حرا کی چوٹی پر جاتی ہے, جس کی ڈیٹیل کل آتی ہے. آج ریپیٹ نہیں کروں گا, اگر کچھ مومنین آج مجھے نئے نظر آ رہے ہیں لیکن ٹائم کم ہے اس لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا, کہ آج والا غار حرا نہیں ہے کہ آپ آرام سے چل کے چلے گئے, وہ زمانے کا غار حرا. چنانچہ یہ خاص موقع ہوتا کہ جہاں جبرائیل یہ اعلان نبوت سے پہلے صبح جبرائیل طرف طرف کے رسول کے پاس آتے ہیں اور رسول کہتے ہیں جبرائیل اس میں فاسٹ کیوں آ رہے ہیں, آدمی کے آنے کی فیل ہوتی ہے نا, رسول نے گھبرا کے کہا جبرائیل اتنا فاسٹ کیوں آ رہے ہیں, اور جبرائیل کہنے لگے کہ اس لیے کہ پروردگار نے مجھ سے کہا اس سے پہلے کہ خدیجہ غار حرا میں داخل ہو, اے جبرائیل تمہیں میرے حبیب تک جا کے یہ میسج دینا کہ خدیجہ طاہرہ اس وقت پہاڑ کے اوپر چلتی بھی آ رہی ہے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل فاران اور اس کے غار کا نام ہے غار حرا یا کیو حرا. اس پہاڑ پہ چل رہی خدا نے کہا جاؤ اور محمد سے کہہ دو کہ میری خاص کنیز خدیجہ طاہرہ رہی, میں یہ چاہتا ہوں کہ خدیجہ طاہرہ کو میرا سلام پہنچے جیسے ہی خدیجہ غار میں انٹر ہو. اے محمد, پروردگار کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میرا سلام خدیجہ کو پہنچانا اور کہنا کہ اے خدیجہ میں تجھ سے راضی اور خوش ہوں, اور یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ کا سلام ان کو بھیجوا رہا ہے تو آپ ساتھ ساتھ جبرائیل کا میرا سلام بھی خدیجہ طاہرہ کو پہنچائیے گا. تو اس انداز سے اسلام کے اعلان سے پہلے خدیجہ طاہرہ کی فضیلتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن خدیجہ طاہرہ کی یہ جو عظمت, یہ والی عظمت جو ابھی میں نے بتائی, ایک تو ہے کہ اعلان اسلام کے بعد جب ڈکلریشن آف رسالت ہوا یا اناؤنسمنٹ آف رسالت ہوا, پھر خدیجہ نے جو سیکریفائس دیا وہ اپنی جگہ, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. ابھی اقرار اس میں رب کا نظری نہیں آیا اور خدیجہ طاہرہ کو خدا کا سلام آ رہا, کیوں آ گئے ابھی؟ خدیجہ نے کیا ایسی خصوصیت ظاہر کی؟ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے تو ابھی خدیجہ نے اسلام کے لیے کوئی سیکریفائس نہیں دیا, نعوذ باللہ میں خدیجہ کو ڈگریڈ نہیں کرتا, ابھی اعلان رسالت ہی نہیں ہوا. اس وقت جو فضائل اعلان رسالت کے بعد, جو فضائل کلمہ پڑھنے کے بعد, تم نے غریب مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے, ہر ایک سے پوچھتی ہے کہ تمہارا غلام مسلمان ہو گیا, کیوں ٹارچر کرتے ہو, دیکھو میرے ہاتھ, وہ 1 سے 10 مانتا ہے جو خدیجہ دیتی ہے, مسجد نبوی کی تعمیر میں خدیجہ کی دولت, حضرت حبشہ کے لیے جو قافلہ گیا اس میں خدیجہ کی دولت, وہ سب باقی چیزیں جو بغیر اسلام. اس وقت خدیجہ طاہرہ کا اسٹیٹس اتنا ہائی کیوں ہو رہا جو پروردگار فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کا سلام خدیجہ طاہرہ کو پہنچے؟ جبرائیل یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرا سلام خدیجہ طاہرہ کو پہنچے. اس وقت خدیجہ طاہرہ اسلام کے لیے کوئی سروس سامنے نہیں آئی. توہین میرا مقصد نہیں ہے, میں خود بھی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ توہین خدیجہ کیے بغیر وہ میسج کیسے آپ کو پہنچا دوں. یہ اس 21st century کے ٹورنٹو میں سب سے پہلے یہ میسج سمجھنا ضروری ہے. ابھی اسلام کی کوئی سیکریفائز نہیں, ابھی خدیجہ طاہرہ کی اتنی عظمت اور گریٹنس جو آ رہی ہے صرف ایک وجہ سے آ رہی, اور یہ وہی وجہ ہے جس کے لیے آج میں نے قرآن کے سورہ روم کی آیت کی تلاوت کی ہے, اور شب قدر میں 23rd رمضان کی رات کو یہ سورہ روم آپ پڑھ رہے ہوں. سورہ روم کا میسج ہے, سورہ روم رمضان کا سورہ اور آیت جو ہے وہ دیکھیے کیا قرآن بتا رہا. ومن آیاتہ ان خلق لکم بیفور اناؤنسمنٹ یا ڈکلریشن آف رسالہ خدیجہ طاہرہ کا اتنا ہائی اسٹیٹس, دیکھو وہ ملایا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے سننے سے ازواجا تمہارا لائف پارٹنر تمہارا اسپاؤس یا تمہاری بیوی بنائی. بیوی جو ہوتی ہے لائف پارٹنر جو ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارو جن انکھوں سے تم وہ انسان اور مصر ہونا چاہیے. اگر کسی اور مخلوق یا اللہ کی کسی اور کریئیٹر کو آپ کا لائف پارٹنر بنا کے دیا جائے زندگی نہیں گزار سکتے. ٹائم بات کر سکتے ہیں جو میں نے پچھلے سال بھی ایک مجلس میں جملہ کہا تھا مثلا حورے اور حور اللہ کی بہت بڑی نعمت. یہ وہ نعمت ہے کہ آپ پہلی رمضان سے تیس رمضان تک دعا افتتاح کے بعد یہ دعا مانتے ہیں وہ مینل حور العین برحمت کا فضل وجنا. آپ کو نہیں مان رہا کیا مانگے پورے تیس دن ماہ رمضان کی سیریس راتوں میں. ماہ رمضان ہنسی اور مزاق کی راتوں کا نام نہیں ہے. دعا کے اندر آپ کہتے ہیں خدا حور عین سے میری شادی کر. گھر کے یہاں پہ سوال ہوتا ہے جو تھوڑی بہت عربی جاننے والی اور کسی حد تک اردو جاننے والی عورتیں بھی کہتی کہ یہ تو مردانی دعا ہوئی عورتوں کے لیے کیا دعا ہو پورے ان سے شادی کر دو تو یہ تو مرد کرے گا نا ہمیں کیا ملے گا. یہی سے وہ سوال آتا ہمیں کیا ملے گا. تو تیس دن یہ دعا یہ خواتین خود پڑھیں گی اور پڑھنا پڑے گی ان کو. ایسا نہ ہو یہ کل اس دعا کو نکالنے کی یہ ہماری دعا نہیں ہے تو مردوں کی دعا. دعا میں مردانہ اور زنانہ سیکشن نہیں ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے کامن دعا. اور یہ سوال کیا جاتا ہے مہاراج کرام سے اور اس کے مختلف جواب بھی آتے ہیں. دو جواب بہت فیمس ہے میں خالی ایک جواب دے رہا ہوں. اگر کوئی اس سے سیٹسفائی نہیں ہے تو دوسرا جواب دے. پہلا جواب مرحوم آیت اللہ خوئی نے کوٹ کیا ہے. دوسرا جواب مرحوم آیت اللہ جواد تبریزی نے جن کا اسی سال انتقال ہوا. دو بہت بڑے بڑے مسجد ہمارے استاد چاہتے آگا جواد تبریزی اس سے بڑے مسجد ہے کہ بعد لوگ ان کو آگا سیستانی سے بڑا مسجد مانتے. آگا خوئی کے فرسٹ بیچ کے شاگرد تھے. ان کا پورا حوض علمیا آج تک پورا ان کے گرد ریوالو کرتا تھا. یہ دو اس کے پرنسپل کی حیثیت رکھتے. حال ہی میں انتقال ہوا ہے یعنی ایک سال تقریباً دس گیارہ مہینے ہوئے. ایک جواب ان کا ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس مسئلہ ٹائم کا ہوتا. اور ایک جواب مرحوم آگا خوئی کا ہے. یہ نام تو ہر ایک نے سنا ہوا ہے مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ فرماتے ہیں پوجا کی خاتون نے کہ عورت کی ہوں سے سال عورت کے لیے کیا ہو. ان کا جواب یہ ہے کہ عربی لینگویج کے اعتبار سے یہ پاسبل ہے تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال. مرد کے لیے بھی شادی حور سے ہوگی عورت کو بھی اگر وہاں شادی چاہیے تو اس کو حور ملے. نعوذ باللہ اب آپ کا چلا جائے گا وہ یہاں جو نئے نئے لا بن رہے ہیں ادھر ذہن نہیں جانا چاہیے. میں وہ بےحدہ لفظ بھی آج مجلس میں نہیں لانا چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں کا تذکرہ ہو رہا. لیکن آپ کا ذہن تو ادھر چلا جائے گا. وہ جب دو سال پہلے کینیڈا میں بھی کل لا بنا تھا. میں تھا یہاں پہ مجلسوں میں چیلنگ کے بعد اور آپ کو پروٹیسٹ کے لیے آٹھواں جا رہے تھے وہ نہیں. لیکن جو عربی گرامر اس کے اعتبار سے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کہے ہماری شادی حور سے عورتیں کہیں ہمیں کیا ملے گا کاغذ تمہیں ضرورت پڑی وہاں پہ تو تمہیں بھی حور ملے گی. مگر وہ والا خلاف ہے اسلام اور خلاف عقل عقیدہ نہیں بلکہ لفظ حور عربی لینگویج کے اعتبار سے وہی حیثیت رکھتی جو اردو میں لفظ انسان کی حیثیت. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے مرد اور عورت. تو بھائی مرد کہیں میری شادی عورت سے ہوگی عورت کہیں میری شادی کس سے ہوگی مرد سے ہوگی. ایک ہی لفظ انسان. آپ کہیں کہ میرے بھائی کی شادی ایک انسان سے ہوئی میری بہن کی شادی بھی ایک انسان سے ہوگی. لفظ انسان ایسا جس میں میسکولین اور فیمینین مذکر اور مؤنث دونوں شامل. لفظ حور کے اندر بھی یہ دونوں شامل ہیں. بس اس سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے. لیکن یہ جو حور ہے جس سے مردوں کی بھی شادی ہوگی اور اگر عورتوں کی بھی شادی کے وہاں ڈیمانڈ ہوئی تو ان کی بھی شادی ہوگی. یہ حور ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے لیکن لائف پارٹنر کے طور پہ نہیں. قرآن نے کہا لائف پارٹنر کے لیے من انفسکم تمہیں سے ہم نے تمہارا لائف پارٹنر بنایا. جنوں میں سے نہیں. جنوں کے ساتھ بھی ٹائم پاس ہو سکتا بلکہ جب شروع شروع میں آدم کے یہاں بیٹے ہوئے تو بھائی بہن کی شادی تو نہیں ہو سکتی ہے. جنہوں ہی سے لڑکیاں لے کے ان سے شادی کر کے ہم اور آج اس دنیا میں آئے وہ مجبوری تھی. وہ زندگی گزارنا نہیں تھا. وہ نسل انسانی کو چلانا تھا. جنت کے اندر پورے جو ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوں گی کہ آدمی کو تھوڑا چینج چاہیے تھوڑی ورائٹی چاہیے لیکن زندگی گزارنے کے لیے نہیں. آدم بھی حور کے ساتھ جنت میں نہ رہ سکے دعا کر کے حوا مانگی تو قرآن کریم نے کہا کہ مین انفوٹے تم اللہ نے سننے سے لائف پارٹنر بنائی یہ تمہاری بیویاں. مگر یہ کیوں بنا سارا کی زندگی ان کے ساتھ گزاری جائے گی. ٹائم پاس نہیں. ٹائم پاس ہو سکتا ہے جن کے ساتھ اگر آپ کو ڈر نہ لگے. ٹائم پاس ہو سکتا ہے حور کے ساتھ لیکن زندگی نہیں گزاری جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جن ہو کے حور, جن ہو کے حور وہ آپ کو وہ پلیجر تو دے سکتے ہیں, لیکن جو اصل نائی کا مقصد ہے وہ پورا نہیں کر سکتے, وہ صرف ایک عورت پورا کر سکتی, اور وہ ہے لسکت کنو چلیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ ازدواج کا حصہ صرف اس لیے بنایا تاکہ تمہیں پیس آف مائنڈ ملے, تاکہ تمہیں سکون ملے. حور کے ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ والا ٹائم گزارا جا سکتا ہے, لیکن پیس آف مائنڈ, دلی سکون یہ نہیں مل سکتا. جن کے ساتھ کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو سکون ہے, سکون یہ نہیں مل سکتا ہے. قرآن نے کہا یہ ملے گا صرف ان سے کہ جو تمہاری ہی جنس کی ہے, جو تمہاری ہی جیسے انسان ہے. عورت کی تو ریلیشن کا پرپز قرآن نے سکون بتایا. اور ایک بات اور یاد رکھی, دنیا کا بہترین ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو, اگر بیماری کی ڈائگنوس ہی غلط کرے تو اس کا علاج کبھی فائدہ نہیں دے گا, نقصان ہوگا. ہر بیماری میں علاج اور ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ مسئلہ اہم ہے کہ اس کا ڈائگنوس صحیح طور پہ کیا جائے. اس لیے غالباً یہاں بھی یہ رواج ہوگا کہ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ بعد میں شروع کرے گا, پہلے ٹیسٹ کرا لے گا کہ پہلے بیماری تو صحیح ڈائگنوس ہو جائے. آدمی کو بیماری مثلاً کینسر کی اور علاج ہارٹ کا ہو رہا ہے, یا پیشنٹ کا ہارٹ کا ہے اور علاج مثلاً کسی اور بیماری کا ہو رہا, تو کتنی ہی اچھی دوا کیوں نہ دی جائے اور اتنا ہی اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو, تو سب بیکار اور نقصان پہنچے گا. تو ٹریٹمنٹ اچھا ہونا بیکار ہے جب تک کہ ڈائگنوز بالکل صحیح نہ ہو. ہمارے اور آپ کا آج کا پرابلم یہ, ہمارے اور آپ سے مطلب عالی مومنین میں پوری دنیا کے انسان, کہ ہر ایک کو اس وقت پیس آف مائنڈ چاہیے, کسی کو کہیں پیس آف مائنڈ نہیں مل رہا. اب وہ ڈائگنوز نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے اس کا, اس کی جڑیں کہاں پر ہے. وہ مجبور اپنی عقل سے جس لگا لگا کے ادھر ادھر پیس آف مائنڈ ڈھونڈتا. لوگ شراب پیتے ہیں, اسے بھی اس لیے تاکہ سکون مل جائے. لوگ شراب سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, ڈرگس کی جانب جاتے ہیں. ساری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ سکون مل جائے, لیکن ہر ڈرگ بھی ایک منزل پہ جا کے فیل ہوتا ہے, اس پر ڈوز بڑھائی. یہاں تک کہ وہ بھی بیکار ہوتا ہے, کوئی نئی ڈرگ ایجاد کرنا پڑتی, سکون حاصل نہیں ہوتا. ہمارے نوجوان بلکہ شاید کچھ بزرگ بھی میوزک گانا بجانا اس کے پیچھے لگتے ہیں کہ شاید اس سے سکون حاصل ہو جائے, مگر پھر بھی ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم یہ ہم پتا ہی ہم کو نہیں چل پا رہا کہ سکون صحیح طریقے میں کہاں سے ملتا. نہ شراب سے سکون ملتا, نہ ڈرگ سے سکون ملتا ہے, نہ ہی مثلاً یہ گانے بجانے سے سکون ملتا ہے, نہ ہی مسٹرنگ سے سکون ملتا. پاکستان میں لوگ قریب انہوں نے کہا کہ اگر ہم کینیڈا میں آ جائیں اور ہمارے اچھے اچھے مکان اور اچھی اچھی گاڑیاں ہو اور دنیا کی ہر سہولت ہو تو شاید سکون مل جائے. یہاں کے دیکھا یہ سب کچھ ہے. ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان میں سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا اچھا مکان ہمارا ہو سکتا ہے. واقعہ ایسا مکان ہے کہ وہ ڈیفینس والوں کے ایسے مکان ہوں گے, لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا. اس لیے کہ غلط طریقے سے ہم وہ تشخیص اپنے مرض کی کر رہے ہیں. تو نہ یہ دولت سکون لے کے آتی, ورنہ پیسے والے لوگ اور اسکینڈینیویا کے اندر اتنا زیادہ سوسائڈ ریٹ ہائی نہ ہوتا, نہ ہی ڈرگس کے ذریعے سے سکون ملتا, نہ ہی سکون اگر ملتا ہے تو صحیح فیملی لائف, ایک اچھی فیملی لائف, گھر کے اندر آپ آئیں, بیوی آپ کی ایسی ہو, لائف پارٹنر آپ کا ایسا ہو, وہ اتنا آپ کو سکون پہنچائے. پلیجر نہیں, وہ الگ چیز ہے, وہ ہون کے بعد بھی مل جائے گی, وہ جن کے بعد بھی مل جائے گی. سکون وہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے جس کا نام سکون ہے. سکون جو ہے وہ صرف ایک مومنہ عورت دے سکتی ہے جس کی فیملی لائف اچھی ہے, جس کی ڈومیسٹک لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے. شراب کے بغیر بھی وہ مزے میں, گانے بجانے کے بغیر بھی وہ مزے میں, باتیں کر رہا ہے اور وہ مزے کے اندر ہے, چاہے وہ ابھی ریئلائز نہ کرے. جیسے صحت کا یہی مسئلہ, جوانی میں جب صحت ہے آدمی کو بھی ریئلائز نہیں ہوتا کتنی بڑی نعمت. بڑھاپے میں جب بیماری آپ کے اس سے اندازہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ساتھ میں ہو اور سمجھے کہ مجھے اس سے زیادہ سکون مل جائے گا اگر اچھا مکان ہو. نہیں, اچھی بیوی زیادہ اہم چیز ہے اچھے مکان, اچھی بیوی زیادہ اچھی چیز ہے اچھی شراب کے مقابلے. اچھی بیوی جو ہے وہ بہترین چیز ہے دنیا کے ہر میوزک البم سے زیادہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے تسکن الیہا, اور یہی خدیجہ طاہرہ کی زندگی کا وہ حصہ جو اسلام سے پہلے ہمارے سامنے آیا, اعلان رسالت سے پہلے. وہ سیکریفائسز, وہ قربانیاں, وہ دولت کا استعمال, وہ پورے مدینے پورے مکے کی مخالفت برداشت کر کے رسول کو پروٹیکشن دینا, یہ سب ابھی نہیں آیا. ابھی پیغمبر کو ایسا پیس آف مائنڈ خدیجہ طاہرہ دلوا رہی. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نقطہ ہم اور ہماری عورتیں بھول گئیں. ہم بھی بھول گئے, ہماری عورتیں بھی بھول گئیں. ہم اس لیے بھول گئے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں اپنے بیٹے کی تو کرائٹیریا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی لے کر آئے جس کو پیس آف مائنڈ دے. کرائٹیریا ہمارے دوسرے عورتیں, جس کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں. اور ہماری عورتیں بھی یہ بھول گئیں کہ ان کی کریشن کا پرپز اللہ نے یہ بنایا کہ اپنے گھر کو سکون پہنچاؤ، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بناؤ، جس کی وجہ سے ان کی نیچر ہر وقت کمپلیننگ نیچر ہوتی. اب اتنا ایک مشہور واقعہ کہ میں پڑھ نہیں رہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ایک اور مشہور واقعہ مجھے آج پڑھنا. یہ دوسرا بھی بہت فیمس ہے، پہلا بھی بہت فیمس ہے. پہلا والا جو ہے اشارہ، دوسرا والا تفصیل. اشارہ کیا؟ اشارہ وہ کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے اس بیوی کو ڈائیورس دے دو، دوسری بیوی آئی کا اس کو رکھو. جس کو ڈائیورس دلوائی گئی وہ صرف اس لیے کہ اتنی کمپلیننگ نیچر کی عورت تھی، اتنا کمپلین کر رہی ہے اپنے شوہر کی. ابراہیم یہ انبیاء خدا، ان کے یہاں غلطیاں نہیں ہوتی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دے رہے ہوتے کہ پہلے شادی کرو پھر طلاق دو، یہ اس لیے گائیڈ لائن دے رہے کہ شادی سے پہلے ہی دیکھ لو کہ اسماعیل کو طلاق دلوائی گئی صرف اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ میسج دینا ہے کہ کرائیٹیریا تمہارا کیا ہونا چاہیے، خوبصورت عورت، دولت والی عورت، خاندان والی عورت، یا کرائیٹیریا. اور ابھی وہ آیت آتی ہے جس میں اس کے علاوہ بھی ایک کرائیٹیریا قرآن نے بتایا کہ اس کی کوئی ویلو نہیں. ہمارے عام طور پر شکل و صورت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے یہاں یا خاندان بڑا ہونا چاہیے، یا اس کے گھر میں دولت ہونا چاہیے، یا کم از کم ایٹ لیسٹ اتنی ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے کہ ہماری تنخواہ سے گھر چلے اور اس کی تنخواہ سے سارے مورگیجز وغیرہ ادا کیے جائیں. یہ ہمارے یہاں کرائیٹیریا ہوتا. اور حضرت ابراہیم اسماعیل کی شادی کے ذریعے شادی سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ سب چیزیں بونس میں مل جائیں تو کیا کہنا، لیکن اصل جو تمہارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ سکون ہے. واقعہ آپ کا سنا ہوا. اور اسی واقعے کو دوسرے انداز سے امام نے اس طرح بیان کیا کہ جو تین بھائیوں کی بہت ہی مشہور روایت، جناب خدیجہ طاہرہ کی زندگی کا وہ حصہ میں بتا رہا ہوں جو اسلام سے پہلے کا. تو اس وقت سے ہی خدیجہ طاہرہ کی جو اہم ترین کوالٹی ہمارے سامنے آ رہی، ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام و السلام، بہت مشہور روایت ہے، اس میں اس کو جلدی جلدی پڑھوں لیکن پڑھوں گا ضرور. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، شادی ہوئی، اس کو بیوی کوئی اچھی نہ ملی، نتیجے میں اس کے یہاں جو اولادیں ہیں وہ بھی اچھی گستاخ، بدزبان، باپ کی توہین کرنے والی، باپ کو اور پریشان کرنے والی. آدمی شادی کرتا ہوں پیس آف مائنڈ کے لیے، پیدا ہی عورت کو اس لیے کیا گیا. سنا کے اس نے دوسری شادی، یہ بڑی نیک بڑی مومنہ سوچ سمجھ کے شادی کی، دیکھ بھال کے شادی کی، ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا تھا اس لیے اس نے تو ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے شادی کی. غریب گھرانے کی بے شک، لیکن ہے بہرحال شوہر کے خدمت گزار اور اطاعت گزار. عورت سلیب گرل یا قریب نہیں ہے، یہ تو مردوں کو سوچنے کی بات ہے. لیکن چونکہ آج جو مجلس ہو رہی ہے وہ ہماری ماں کے حوالے سے ہو رہی ہے، ماں کی سیرت کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. جب مجلس ہمارے باپ کے حوالے سے ہوگی تو اس وقت انشاءاللہ باپ کی کیا ذمہ داری ہے وہ سامنے آئیں گی. پیغمبر کی حدیث ہے علی میں اور تم اس پوری امت کے باپ، وہ بھی انشاءاللہ آج دس دن کے اندر ہی باری آنے والی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواتین بعض اوقات ایسے ڈپریس ہو جاتی ہوں یا پریشان ہو جاتی ہوں تو دونوں کے لیے پیغام آئے گا، لیکن آج تفصیلہ جناب خدیجہ کا. تو اب دوسری شادی اس میں ٹھیک ٹھاک گھرانے میں تھی، غریب تھا، اس سے لیول کبھی نہیں تھا، لیکن تقوی اور پرہیزگاری میں بہت بڑا گھرانا تھا. اللہ نے وہاں بھی ایک اولاد ایک بیٹا دی. اب جیسی ماں تھی اس کے سارے اثرات بیٹے میں آئے، بہت زیادہ باپ کا فرما بردار، بہت زیادہ باپ کا اطاعت گزار. بنی اسرائیل میں غالباً ایک اصول تھا، وہ یہ تھا جو آج کل تقریباً سارے ویسٹرن کنٹریز میں ہے، ادھر بنی اسرائیل ہی کا اصول. اسلام نے اب آرہ اس کو کینسل کیا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا اصول یہ کہ ایک آدمی کو اپنے پورے اثاثے پر، میراث پر، اپنی پوری جائیداد پر، اپنے سارے ایسٹ کے اوپر، اپنی اسٹیٹ کے اوپر فل اتھارٹی ہوتی تھی. وہ مرنے کے بعد جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے محروم کر دے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا باپ ہے تو ہمیں اس کا حصہ ملے ہی گا. اسلام نے آگے کا یہ نہیں، یہ غلط. ون تھرڈ تک مرنے والے کو اختیار ہے، ٹو تھرڈ تو اکارڈنگ ٹو شریعت تقسیم ہوگا. لیکن بنی اسرائیل میں غالباً وہی رول تھا جو ہمارے آسٹریلیا میں بھی، انگلینڈ میں بھی اور کینیڈا میں بھی ہوگا کہ ایک آدمی چاہے تو بل کے ذریعے سے ساری جائیداد کسی ایک بیٹے کو دے اور باقی سب کو محروم کرے. یہ اصول بنی اسرائیل میں تو تھا. اب تینوں بیٹے ہیں، اچانک باپ کا اچانک انتقال ہوا. انتقال ہر ایک کا اچانک ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ایج اتنی ہو گئی ہے، بیماریاں اتنی ہے کہ نہیں بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لگ رہا ہے کہ آج دس سال تک تو ان کو کوئی چانس نہیں ایکسپائر ہونے کے، وہ اچانک مر گئے، ایسا کیس یہاں سے ہوا. سر اب باپ کو دفن کر کے دو آئے بیٹے، اب ہو گیا جھگڑا. اس لیے کہ وہاں کی شریعت نے کسی بیٹے کا کوئی حق تو تھا نہیں. جو باپ وصیت کرتا اور باپ کی وصیت ہر ایک کا اندازہ ہے, لیکن ہر ایک اپنے بارے میں سوچ رہا باپ کی وصیت کیا تھی یہ پتہ نہیں چل پا رہی. اور جائیداد جی تو پانچ دس پندرہ روپے کی نہیں تھی اتنی بڑی کہ جس کے لیے جنگ کرنا یا جھگڑا کرنا شرم واجب ہو جاتا جب تک کہ جان کو نقصان نہ پہنچ رہا. جب انسان کا مال خطرے میں ہو تو واجب نماز توڑی جا سکتی, لیکن وہ مال کی کوانٹٹی بڑھنا کہ کس سے پانچ سینٹ ہے کہ پچاس ڈالر ہے کہ پانچ سو ڈالر ہے کہ پچاس ہزار ڈالر, تو اسی انداز سے شریعت میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے لیے اپنا حق کے لیے جھگڑا کرنا واجب ہو جاتا. چیز یہ کہ اس سے زیادہ بڑی چیز جان خطرے میں پڑ جاتی. مسئلے آج آ رہے ہیں جبکہ آج مسئلے کا وقت نہیں ہے میرے پاس, میں مسائل کو بھی ڈگریڈ نہیں کر رہا, پبلک مانے کے نمانے اس کی اہمیت ہے, لیکن آج مسئلہ ٹائم کا. خلاصہ یہ کہ اتنی بڑی جائیداد کہ تینوں بیٹے کہنے لگے ہمارے باپ کی میراث ہم کو ملنا چاہیے. مسئلہ جب کوئی طے نہ ہو تو ایک ہی اصول ہے, جاؤ جج کے پاس. سورہ مائدہ میں تین بار قرآن کہتا کہ شریعت سے ہٹ کر کسی اور جج کے پاس گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ ظالم بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, وہ فاسق بھی. من لم يحكم بما انزل الله, جو اللہ کی شریعت سے ہٹ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جو ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا وہ اپنا نظریہ نہیں تھا, یہی قرآن کی آیت ہے. تو اب اس زمانے کا جو فقیہ, کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا مومنوں والا دور, تو حضرت موسیٰ کا اپوائنٹڈ ہے اس زمانے کا قاضی وہاں گئے, اس نے سنا وہ بھی چکرا گیا, کہنے لگا میں بھی فیصلہ کروں تو کیسے فیصلہ کروں, نہ کوئی ریٹرن تحریر ہے, نہ وربل بات نے کچھ کہا, نہ کوئی انڈیکیشن دیا کہ کس کے لیے وہ راضی. تو میں کیسے بتاؤں, ان میں ہے تو نہ کسی قاضی کے پاس ہوتا ہے, نہ کسی فقیر کے پاس ہوتا ہے, نہ کسی مرضی کے پاس ہوتا ہے. مرجعیت کی عظمت اپنی جگہ, لیکن وہ علم غیب نہیں رکھتے, ان کا علم معصوم کا علم نہیں ہے نعوذ باللہ. تو کیا کرے, لیکن جھگڑا بھی طے کرانا. چنانچہ اس نے کہا ایک طریقہ ہے بنو اتام سے جا کے کانٹیکٹ کرو. یہ بنو اتام اصل میں بنو نہ اتام, جمع کا صیغہ تھا, نون گر جاتا ہے حالت اضافت سے. اتام ایک بہت مشہور آدمی تھا, اس کے تین بڑے مشہور بیٹے, تھری وائز سنز آف اتام, بہت ہی عقل مند, اور جو پرابلم کسی سے سالو نہ ہو اس کو وہ لوگ سالو کرتے. لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے وہی سسٹم رکھا تھا جو پاکستان کے رہنے والے سمجھیں گے ہمارے جھولو پہلوان ہوتے تھے. ان کا سسٹم یہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن کہتے تھے, لیکن کسی سے وہ ریسلنگ کرتے تھے. اب کیوں نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ پہلے میرے چھوٹے بھائی سے لڑو. تو چھوٹا بھائی اسلم پہلوان کہتے تھے پہلے میرے چھوٹے بھائی سے لڑو, اسلم یا گوگا جو بھی ہوں گے, اگر ان کو ہراؤ تو مجھ تک آؤ, مجھ کو ہراؤ تو وہاں تک جاؤ, تو وہ نوبت کبھی نہیں آتی. حتیٰ یہ کہ جب ضرورت بھی پڑ گئی انوکھی نے بازو بھی توڑ دیا. اب تو اس کے بعد والے بھائی کی باری ہے نا, پھر بھی انہوں نے آنے نہیں دیا موقع. بنو اتام, بنو اتام, اب یہ تین بھائی تھے, تینوں بڑے عقل مند, لیکن انہوں نے ایسا ہی سسٹم بنا لیا کہ بھائی بڑا بھائی اس کا مطلب سب سے برا, تاکہ اس کو تم بہت کم رحمت دیں گے, پہلے جاؤ چھوٹے بھائی کے پاس. اگر کوئی ایسا پرابلم آئے جس کو وہ بھی سالو نہ کر سکے تو اس سے بڑے کے پاس جاؤ, جو اردو میں منجلا بھائی کہلائے. اگر کبھی وہ بھی ناکام ہو جائے اس سے بڑے کے پاس جاؤ. اور ایسا اتفاق اب تو ہوا ہی نہیں کہ چھوٹا بھائی کبھی فیل ہو گیا, منجلے بھائی کی بھی ضرورت نہ پڑی, بڑے کو تو چھوڑے. چلے ان لوگوں کا مسئلہ منجلا سنجلا کو چھوڑی, ان کا مسئلہ اپنے پرابلم کا سولوشن ہے, آدھی نے بھیجا جج نے سنا دے گئے. چلو شہر سے باہر, بنی اسرائیل کا جو کام طریقہ, جو زیادہ مقدس آدمی ہے وہ شہر سے باہر جنگل میں رہتا ہے عبادت خدا کے لیے, یہ اسلام میں حرام. روحانیت حرام ہے, صرف اعتکاف کی شکل میں تین دن کی روحانیت کی جا سکتی ہے. اور کینیڈا سے آنے والوں میں میں نے لائن میں پائی, اعتکاف کے لیے بہترین جگہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ, خیرا بیٹھے لکھتا ہے پینا خود آ کے پینا وہ رکھتے اس کو جو خانہ خدا کی جو کا جو فرقت قرآن بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاس کرو. خیرا بیٹھ لیا لکھتا ہے پین ثواب کرنے والوں کے لیے اور احتکام کرنے والوں کے لیے اور پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے. جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں قافلے کینیڈا وغیرہ کے تو نمازیں بہت پڑھتے ہیں وہاں پہ, لیکن قرآن خانہ خدا کی حد تک نماز سے بعد میں رکھ رہا ہے, احتکام سے پہلے کر رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی میں اعتکاف کی کنڈیشن ہی پوری نہ ہو رہی ہوں, اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور روزے کے لیے دس دن رہنا شرط ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ تفصیلات معلوم کر لیجیے گا, میرے فقہی مسائل جب مجلس کے بیچ میں آ جائے تو ایسے چیز عمل کے نہیں ہوتے, پہلے اس کی ڈیٹیل معلوم کرنا ہوتی ہے. تو اسلام نے اعتکاف رکھا ہے سال میں ایک دن, لیکن حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی اجازت ہی پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھے شہر سے باہر. شہر کے باہر رہتے تھے, پہاڑی تھی, اس پہاڑی کے اوپر تینوں نے گھر بنائے, سب سے چھوٹا سب سے نیچے رہتا, کوئی آدمی دس سے جائے وہ وہیں پہ اس کو روک لے تو پرابلم بتا دے, اس کے اوپر جا کے ان کو ڈسٹرب کر رہے, یہ چیزیں اس کے پاس گئے تینوں بھائی, یہ بھی تین بھائی وہ بھی تین بھائی, اور جا کر کہا کہ یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا آج تک جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں 7 سال تو ہو گئے ہوں گے, 7 سال تو ہو گئے ہوں, ایک سے ایک پرابلم آیا لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں نے کسی کو آگے جانے دیا, لیکن یہ پرابلم تو میں سالو نہیں کر سکتا. ہاں تم جاؤ, یا فرسٹ ٹائم میں خود تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, جاؤ مجھ سے جو بڑا بھائی, جب اس پہلے بھائی سے ملے جو سب سے چھوٹا, تو ویسا ہی تھا جیسے ایک وائس پرسنالٹی کا آپ کے ذہن میں کنسپٹ ہوگا, بہت ہی بوڑھا آدمی, سفید داڑھی, چہرے کے جھریاں, چہرہ بتا رہا ہے کہ 150-200 سال تو اس کی ہے, ایسا ہی آدمی عقل مند ہونا چاہیے, یعنی ایک وائس پرسنالٹی کا تصور ہوتا. آج کل الٹا, کسی بھی راکین کے مجلس میں آتے ہیں تو پہلے شیئر کر کے آتے ہیں کہ داڑھی ہوگی تو لوگ کہیں گے پرانی باتیں بتائیں گے, اور ہمیں 21st century کے ٹورنٹو کے یوتھ کو پھینکنا ہے, تو نہ کہ ایسا بنا کے جاؤ کہ سمجھے ہمارا جیسا, جب ہمارا جیسا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. اب اس کے بعد چلیے آپ چھوٹے بھائی کے پاس, اس سے بڑے بھائی کے پاس میں, یہ بڑا 1-2 سال بڑا نہیں تھا, کم سے کم 10-15 سال بڑا ہوگا. خود حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں, چاروں میں 10-10 سال کا فاصلہ ہے, طالب سب سے بڑے ہیں, ان سے 10 سال چھوٹے عقیل ہیں, ان سے 10 سال چھوٹے جعفر تیار ہیں, ان سے 10 سال چھوٹے مولا, تو کم سے کم 10 سال یا 20-25 سال کا ڈفرینس. اب اس زمانے کے والدین کیا کھاتے تھے اور اس زمانے کے والدین کی ایج کیا ہوتی تھی, یہ پوچھ لیجیے گا 9 ربیع الاول کو, آج نہیں, آج جو ہے بہت سیریس مجلس ہے. تو ہم یہ گئے اپنے سے بڑے بھائی, اس سے بڑے بھائی کے پاس, وہ جو تھا اس کے مقابلے میں میرا جنگ نظر آیا, اور بڑا بھائی اور 20 سال بڑا بھائی, داڑھی تو ہے لیکن پوری سفید نہیں, آگے سفید آگے کالی, جو کھچڑی بال ہوتے ہیں چہرے کے اوپر, تھوڑی بہت جھریاں ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی اس کے پاس ہے, کمر نہیں جھکی ہوئی ہے, بڑھاپا نظر آ رہا ہے لیکن مڈل ایج, جو معصوم نے کہا اصحاب کہا مڈل ایج سے, قرآن نے ان کے لیے لفظ فتایا یعنی جوان کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ عمر کا تعلق جو ہے نا ایج سے نہیں ہوتا. جو جملہ ہم لوگ سیکنڈ شادی کے وقت کہتے ہیں وہ امام نے اصحاب کہا کے وقت کہا تھا, ایک کیا دیکھتے ہو آدمی کا دل دیکھا کر وہ تو جوان ہے نا, اس کی مزید تفصیل 2 دن بعد آئے گی. جو میرا موضوع چل رہا ہے اصحاب کہا, جو لوگ آج پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, تاکہ جو میرا پرانا مجمع ہے نا, جب میں اس کے لیے کوئی بات کروں تو نئے لوگ کنفیوز نہ ہو کہ مولانا کیا بات کر گئے, نئے جن سے اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے بہت سی باتیں انکمپلیٹ ہیں, تو وقتاً فوقتاً میں کچھ اس کی سپلیمنٹری بات بیان کرتا ہوں. تو خیر ابھی میری لے جاتی جو امام نے کہا اصحاب کہا سب مل لے, اور جا کے اس کے سامنے پرابلم رکھا, یہ بھی 10 درہم 20 درہم 1000 ڈالر 2000 5000 10000 ڈالر کی بات نہیں ہے, یہ ملین اور بلین آف ڈالر کی بات ہوگی. سنا سے یہ دوسری بات ہے کہ ہم 500 یا 1000 یا 2000 ڈالر میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, ایک دوسرے کا حق کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, ملین اور بلین آف ڈالر کی بات ہے, اپنا حق لینا ہے اس نے کہا کہ واپس تم میں غلط تو نہیں ہے, میرے پاس کوئی اشارہ ہوتا کوئی ہنٹ ملتی تو کلو دے کے زیادہ تمہارا بات تو ٹھیک, میرے پاس بھی اس کا سولوشن نہیں, اب جاؤ میرے بڑے بھائی کے پاس. وہاں پہنچے بڑے بھائی کے پاس تو بڑا بھائی تو نظر ہی نہیں آئے, چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہاں بھیج دیا یہ دو بھائیوں نے ہمارے پاس, بڑا بھائی ہے ہی نہیں یہاں پہ. وہی جملہ جو یہودی نے مولا کائنات سے آخر میں کہا تھا اصحاب کہف کی روایت ہے, وہ منڈے کے دن آئے گی, کل آ جائے گی سر, آخری جملہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے یہودی کا, آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. تو تقریباً وہ ان کی کیفیت ہے یہاں پر, اور چاروں طرف دیکھ رہے ہیں لیکن بڑا بھائی ہے ہی نہیں, دونوں چھوٹے بھائی ہم سے مذاق تو کر نہیں سکتے, بڑا بھائی نہیں ہے تو پھر ڈھونڈو اس کو, وہاں پہ بیٹھا تو کوئی 25-30 سال کا نوجوان آدمی, بالکل 25-30 سال بالکل یگ داڑھی, اگر آج کا ماحول تھا میں کہتا ہوں کہ داڑھی نہیں تھی لیکن داڑھی آ گئی تھی, بالکل فلیٹ داڑھی تھی, چہرہ بھی بالکل ایسا لگ رہا تھا پھر 5-30 سال کے آدمی کا, بڑے بھائی کو ڈھونڈ رہے وہ کسی والا سب سے نیچے 100 سال کا تھا, فیٹ والا 150 کا تھا, کوئی تو 200 کا ہوگا نا, 200 میں تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا, 25 تک بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ بنو اتار کا سب سے بڑا بھائی کون سا, ان کو ڈھونڈنے آئے تو مرمرا تو نہیں کیا بیچارا, سب بڑا ہو چکا. اس نے کہا میں بھی تو ہوں بنو اتار کا تیسرا اور بڑا بھائی, تیسرا تو سمجھ میں آ گیا تھا بڑا بھائی بڑا بھائی, میں نے بڑے بھائی کو پوتا نہیں پوچھا ہے, بڑا بھائی پوچھا ہے. اور یہی اصحاب کہف کے ساتھ ہوا اتنا تو آپ جانتے ہیں کیا نو دن نوی آج, کہ جب اصحاب کہف اپنے گھر گئے تھے ان کے پوتے کا پوتا بیٹھا ہوا تھا گرنیاں لے کر, ہم بڑے بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے پوتے کو نہیں, پوتا کیا میں ہی تو بڑا بھائی ہوں. اب اپنا مسئلہ جس کے لیے اتنی محنت ہے بھول گئے, تو بولو تم بڑے بھائی کیسے ہو گئے؟ سب سے چھوٹا جو تھا وہ 150 سال کا تھا, وہ لگ رہا ہے 200 سال. بیچ والا جو 150 سال کا تھا وہ لگ رہا ہے کہ 50 سال کا. اور تم جو 200 سال کے تم تو بالکل 25 کے لگ رہے ہو. کیا مذاق کر رہے ہو؟ کیا نہیں مذاق نہیں کر رہا. یہ جو فرق ہے ہماری ایج کا فرق نہیں ہے, یہ ہماری فزیکل کنڈیشن, یہ ہماری بیویوں کا فرق. سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی انتہائی بد زبان, انتہائی لڑاکا, ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار, کسی وقت اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی ہے. اس سے بیٹھنے کو چون کے ان کو چانا کو برا بھلا کہنا, جس کی وجہ سے جوانی میں بوڑھا ہو گیا. مڈل ایج کا جو بھائی نظر آئے اس کی بیوی جو مڈل کلاس کی ہے اور نیچر کے سے بھرتے, کسی دن بہت خوش ہوتی ہے تو کھیر کھلا رہی ہے اور شاہی ٹکڑے کھلا رہی ہے اور پزا کھلا رہی ہے اور برگر, اور کسی دن اتنا ناراض ہوتی ہے کہ جوتے مار رہی ہے. تو وہ جو ہے نا ایک دن سردی, ایک دن گرمی, ایک دن بارش, ایک دن نرم, ایک دن گرم, چنانچہ اس کی بھی فزیکل کنڈیشن. میری بیوی اس پہ کیا کوئی جنت کی حور ہوگی جیسی میری بیوی ہے کہ صرف وہی کرتی ہے جس سے میرا دل خوش ہو, جس سے میرا دل راضی ہو. دیکھیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو ایسی بیویاں ملے, کیونکہ آپ بھی ایسے مرد نہیں ہیں کہ ایسی بیوی کو ڈیزرو کریں, لیکن یہ بتایا جا رہا کہ بہرحال بیوی کی ایک ڈیوٹی ہے. یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے اس لیے کہا کہ آگے اس کی تشریح کرنا آج نہیں, ورنہ حضرت خدیجہ کا ٹاپک رہا جائے گا. آج تو صرف یہ کمپلیٹ کرنا ہے واقعی کہ اتنی اچھی بیوی, کبھی میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی, کبھی مرضی کے خلاف کوئی اس کا دل بھی چاہے تو پہلے مجھے کنوینس کرتی, میں راضی ہو گیا تو ٹھیک. اچھی حسن آتی ہے, سمجھدار آتی ہے, اس کو بھی ہوگا کہ بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, یہ بھی اس کو ادا کرتا ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ اتنا میرے دل کو سکون پہنچایا کہ بڑھاپے کے اندر میں جوان ہو گیا. تو بڑھاپے میں جوان ہونا یا یہ کہ اپنے آپ کو سکون حاصل کرنا, نہ یہ کسی آگے حیات سے ہوتا ہے, نہ کسی ڈاکٹر کی عجیب و غریب دوا سے ہوتا ہے, نہ وی کا نام لے سے شروع ہونے والی کسی دوا سے ہوتا ہے, نہ شراب سے ہوتا ہے, نہ ڈرگ سے ہوتا ہے, نہ مسجدین سے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اگر ویسی بیوی ملے. جیسی بیوی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنائی تو ویسی ہی بیوی. گڑبڑ کر دیتے والدین صحیح ٹریننگ نہیں دیتے, گڑبڑ کر دیتا ہے ماحول وہ صحیح ایجوکیشن نہیں دیتا, گڑبڑ کر دیتی ہے ان کی نیشنلٹی یا پاسپورٹ. انجانے تو صحیح نہیں بنائی, بنائی اسی کام کے لیے تھی. وہ ہے جو آدمی کو جوان رکھتی ہے, وہ ہے جو آدمی کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں اعتبار سے ہیلدی رکھتی ہے. میں 99% یہ واقعہ میں یہیں تک کرتا ہوں. لیکن اس سال کاؤنسل آف اسلامک گائیڈنس اور نیوی سینٹر کے دو واقعات میں ایسے پڑھ رہا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں 5-6 دفعہ پڑھی, جن کے کہہ رہا ہوں 5-6 دفعہ, اور ہر جگہ انکمپلیٹ ہو دیا. یہاں پہ دونوں واقعات کمپلیٹ کروں گا, ایک آج آ رہا اور ایک وہ عورت کے شراب والا واقعہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں, تاکہ جو سن چکے وہ نہ آئے, وہ کل یا پرسوں آئے گا. یہ واقعہ کا خلاصہ یہ کہ میرا ٹاپک تو پورا ہو گیا, لیکن ابھی اصل واقعہ تو رہ گیا. لوگوں نے ہوا کیا, بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو تمہارا باپ کس اولاد سے راضی, جس سے راضی ہو سکے وہ جائیداد دے گا. یہ فیصلہ کرنا ابھی مشکل. اس کا ایک طریقہ, اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور کدال لے کر آؤ جس سے زمین کھودتے, اور اپنے باپ کی قبر کو کھودو, اور جو باپ کی ایک ہڈی موڑی کی ہوگی وہ لے کر آؤ. وہ جو ہڈی ہوگی اس کو میں تم تینوں سے میچ کر کے دیکھوں گا کہ تم میں سے باپ کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا بیٹا کون سا ہے. جاؤ جا کے کرو. جو آج کل عام طور پر ڈی این اے ٹیسٹ کا پلا ہے, ہم کا یہ عام طور پہ ہوتا, اس وقت تو کنسپٹ ہی نہیں تھا, یہ کہہ کے بھیجا. اب یہ تینوں اترے نیچے سیدھے اپنے اپنے گھروں میں, جو تینوں خدا لے کر آئے قبرستان میں اسٹارٹ پہنچے باپ کے قبر کھود کے 1 ملین یا 2 ملین کا فیصلہ کرنا. لیکن ہوا جی, پہلی بیوی کے پہلے بیٹے نے قبر کھودنے کے لیے کدال اٹھائی سرہانے, اور اسی بیوی کے دوسرے بیٹے نے کدال اٹھائی 35, اور دوسری بیوی کے پہلے بیٹے نے, کنفیوز نہ ہو جائے, پہلی بیوی کا دوسرا بیٹا, دوسری بیوی کا پہلا بیٹا, بارہ یہ کہ جو سب سے اس نے کدال اٹھائی, نہ خبر کھودنے کے لیے, نہ سرانے, نہ پانچ دونوں بھائیوں کا سر پھاڑنے کے لیے. اور کہا خبردار, مجھے اپنے باپ کی جائیداد سے ایک درہم نہیں چاہیے, مگر یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ دولت دنیا کے خاطر اپنے باپ کی قبر کے لیے حرمتی کروں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں دولت دنیا کے لیے میری باپ کی قبر کھودی جائے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں دولت دنیا کے لیے میرے باپ کی ہڈیاں توڑی جائے. میں نہ خود قبر کھودوں گا, نہ سننے سے کسی کو کھودنے دوں گا. اور اتنا غصے اور جلال میں, اور ایک میں بھی ان سب کے مقابلے میں جوان. اب یہ دونوں بھائی فوراً گئے جج کے پاس, کہا کہ آپ نے ہمیں بھیجا تھا وہ تین بھائیوں کے پاس, انہوں نے یہ ججمنٹ دیا, ہم اس سے عمل کر رہے ہیں, دیکھیے یہ آدمی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہا, گرفتار کیجیے اسے, اسے جیل دیجیے, ضلع کے قانون کے راستے میں رکاوٹ بن رہا. جج جج کے زمانے میں قاضی شرائع کی نسل والے تو بنائے نہیں جاتے تھے, یہ شکارپور سے لا کے تو بٹھائے نہیں جاتے تھے, جج بھی عقل مند ہوتے تھے, جج بھی سمجھدار ہوتے تھے. اچھا کچھ چیزوں کی میں وضاحت بھی نہیں کر رہا ہوں, فوجی اولاد بعد میں اس مت کا ترجمہ سمجھ لیں کہ کیا مطلب ہے شکارپور کے ججوں کا, لیکن مسئلہ جج بھی سمجھدار ہوتے تھے, بڑے عقل مند ہوتے تھے, وہ فوراً پورا واقعہ سنا سمجھ گئے. اس نے کہا کہ تم تینوں میں ساری دولت اور جائیداد کا حقدار یقین کرا, اس کا عمل یہ بتا رہا کہ جاپان بات سے صحیح محبت اس کو ہے کہ بات کو بھی اس سے صحیح محبت ہوگی, سمجھ لو جو دولت دنیا کے خاطر بات کی خبر کھودنے کو اتنے جلدی تیار ہو گئے, بات کی ہڈیاں توڑنے کو تیار ہو گئے, تمہیں اس میں سے کچھ نہ ملے گا. ایمان نے بھی اس کو انڈوس کیا, اطاعتیں والے جائیں, محبتیں والے جائیں, وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے. تھوڑا سا تو اصحاب صاحب کے پہلے واقعے میں آ گیا, جو بیٹا دودھ کا گلاس لے کے رات بھر بات کے لیے کھڑا رہا, تھوڑا سا آج آیا ہے, اور زیادہ تفصیل مولا کی شہادت کی مجلسے میں آئے گی جو امت کے باپ, اور اس امت نے اپنے باپ کا حق ادا نہ کیا. ابھی آئیے اس تقریر کا, اس واقعے کا, اس حدیث کا وہ حصہ جہاں کے میرا آج کا ٹاپک تھا. کیا کہا امام کہ اللہ کی بہترین نعمت جو باقی ساری نعمتوں کا مزہ دلواتی ہے, آدمی جوان ہو, آدمی صحت مند ہو, آدمی کو پیس آف مائنڈ ہو, تو کھانے کا بھی مزہ ہے, دنیا کا بھی مزہ ہے, وہ ایک نیک, ایک صالح, ایک کوآپریٹو بیوی ہے. اور جناب خدیجہ طاہرہ کی اسلام کے لیے قربانیاں سب بعد میں, اسلام سے پہلے جو جناب خدیجہ کی زندگی کا وہ حصہ آیا جس کے لیے پروردگار اپنا خصوصی سلام بھجوا رہا, جس کے لیے جبرائیل پڑھتے جا رہے ہیں کہ میرا سلام خدیجہ کو پہنچے, وہ ہے شوہر کی خدمت, وہ ہے شوہر کے دل کو خوش کرنا, وہ ہے شوہر کے لیے سیکریفائس کرنا. تو جملہ جو میں نے کل کہا تھا, اسے کام سے جملہ, اگر اس دنیا میں کسی عورت کو حق ہے یہ جملہ کہنے کا تو خدیجہ طاہرہ. کہاں سے جملہ, ذرا سی ناراضگی ہوتی ہے تو میں دیا کیا مجھے صاحب کے گھر میں اتنے آرام سے تھی, یہاں تو آ کے میں داخل کر رہی ہوں. یہ پیغمبر کی بیویوں نے کہا, کل میں ہوم ورک آپ کو دے کے آیا تھا, اگر آپ نے ہوم ورک کیا 21ویں پارے کی لاسٹ دو آیتیں پڑھیے گا, اور 22ویں پارے کی پہلی آیت, 22ویں پارے کا نام ہے ومن یخلق, یہی والی آیت. کیونکہ معصوم نے کہا جملہ کہا, معصوم نے کہا یہ تین آیتیں جو ازواج نبی کے بارے میں آئیں یہی تمام سادات کرام کے لیے بھی ہیں, تمام سیدوں کے لیے, ان سب کے لیے بھی امام نے کہا یہ تین آیتیں, 21ویں پارے کی آخری دو آیت, 22ویں پارے کی پہلی آیت. کل کا ہوم ورک تھا 21ویں پارے کی لاسٹ دو آیت, آج میں نے بڑھا دیا 22, کیونکہ خلاصہ بتا دوں. اس میں یہ ہے کہ نبی کی بیویوں دولت دنیا چاہیے پتا عالین آؤ میرے پاس, آئے ابھی ان سے کہہ دو آؤ میرے پاس, لوگ ایسے دعوت نے کر, اور اگر اللہ اور آخرت چاہیے گھر میں رہو, اور سنو تم نے جو گناہ کرے گا اس کو ڈبل سزا ملے گی. امام فرماتے یہی سازات کے بارے میں, ومن یخلط منکا, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اسے ڈبل سلام بھی ملے گا. تم نبی کی بیویاں ہو, تمہارا گناہ ڈبل عذاب لائے گا, تم نے گناہ کیا وہ الگ, نبی کو بدنام کیا وہ الگ, اور تم نبی کی بیویاں تم نیکی کرو گے ڈبل سلام ملے گا, تم نے نیکی کی وہ الگ اور نبی کی عزت رکھی وہ الگ. امام فرماتے دنیا بھر کے جتنے بھی سازات کرام, علوی سے لے کے حسنی سے لے کے حسینی سے لے کے زیدی سے لے کے عابدی سے لے کے باقری سے لے کے جعفری سے لے کے موسوی قاسمی سے لے کے رضوی سے لے کے تقوی سے لے کے نقوی تک, سارے اسادات کے لیے یہ کہ تم ایک نیکی کرتے ہو, تم جو نماز پڑھتے ہو امتی کو نماز کا ایک ثواب مل رہا ہے, تمہیں دوگنا ثواب مل رہا ہے. تم جو اسکار پہن رہی امتی عورت کو سنگل ثواب مل رہا ہے, تمہیں دوگنا ثواب مل رہا ہے. تم نے اپنا واجب فریضہ بھی ادا کیا, تم نے نام فاطمہ کی بھی لاج رکھ لی, تم نے اپنا واجب فریضہ بھی ادا کیا, تم نے اپنے دادا علی کی عزت کو بھی برقرار رکھا, اور الٹا مسئلہ بھی. تو تم اگر گناہ کر رہے معاشرے میں آ جائے تو کھلا عورت جو ہے بے پردہ گھر سے نکلی اس عورت کو منا, اور کھلا سیلانی گھر سے نکلی ترجمہ یہ ہوگا علی کی ایک بیٹی گھر سے نکل رہی ہے, اس میں ڈبل گناہ ہو گیا, اپنا بھی گناہ کیا خدا کا, اور نام مولا بھی تم نے اور نام سیدہ بھی اور نام معصومی بھی تم نے بدنام کیا. یہ چھٹے امام کہتے ہیں, یہ اس آیت کا پیغام ہے جو اصل میں ازواج نبی کے لیے آئی. لیکن کب آئیے جب ازواج نبی نے کہا کہ آپ کے گھر میں ہم کو ملے ہی کیا, صرف واقع ملے,
پھٹے ہوئے کپڑے ملے, ایک سے ایک ہم سے رشتہ کرنے والے اس وقت ہی تھے, اور آئیں گے آپ چھوڑنے کا آپ سمجھتے کوئی ہم سے شادی نہیں کرے گا, ایک لائن لگی ہمارے امیدواروں کی. تو قرآن کی آیت پر واقعاً اگر یہ جملہ کہنے کا کسی کا حق ہے تو اس سے پھٹی جائے کافر, ان کو انہوں نے اپنے گھر میں کیا راحت اور آرام نہیں پائی. اور یہ جو جملہ بڑا مستلیجی کا جملہ ہے, لیکن اگر یہ جملہ کوئی کہہ سکتا کہ اگر میں آپ سے شادی نہ کرتی تو ایک امیدوار سے میرے پاس صرف خدیجہ طاہرہ کے حالات سے نظر آتا کہ اتنے بڑے بڑے سردار خدیجہ طاہرہ کے امیدوار. قریش کے مکہ میں کوئی ایسا گھرانہ نہ تھا جو خدیجہ کے لیے طرف نہ رہا. کتنے رشتے خدیجہ طاہرہ نے رد کیے, اور اسلام کے بعد جب خدیجہ طاہرہ کی ایج 15 سال اور بڑھ چکی اور دولت کم ہو چکی, پھر بھی وہ قریش مکہ کے رشتے آ رہے ہیں. آج بھی محمد کو چھوڑ دو تو سارے کے سارے وہی پرانے رشتے تمہارے لیے موجود, لیکن ایج زیادہ ہو چکی ہے, دولت کم ہو چکی ہے, پھر بھی خدیجہ کی حالت. مزارے کبھی زبان پہ جملہ آیا, ہمیشہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حق تھا وہ میں ادا کر ہی نہ سکی. سبھی پیغمبر جان دیا اس وجہ خاتون کو جو پیغمبر کے گھر میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے بھی بوڑھی اور مری ہوئی عورت کو یاد کیے جائیں گے, جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے اچھی اچھی بیوی عطا کر دی. اور پیغمبر کو جلال آ گیا, کہ کل کی روایت تو الٹا, کل کیا تھا جب پیغمبر کو جلال آتا تھا اور کوئی خدیجہ کا نام لے لے تو پیغمبر جیسے کتنے نر پڑتے تھے کل میں مجلس میں پورا پڑ چکا. آج الٹا, کہ اگر خدیجہ کی توحید گرے کر دی تو رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم رسول جلال میں آ گیا. اگر تم جھوٹ بولتی ہو, میں نے سب کا حق ادا کیا, حق کے خدیجہ میں اکثر سزا نہ کر سکا. تم کہہ رہے سب کا خدیجہ کا ذکر کریں, میں حق کے خدیجہ ادا نہ کر سکا. جب سب نے میرا انکار کیا اس وقت وہ میری تعریف کر رہی, جب سب نے اپنے مال کو مجھ سے روک لیا خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے لیے قربان کر دیا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, اور آج امتی پوچھتا خدیجہ کے پاس مال تھا ہی کہاں, اپنا مومن کہتا ہے خدیجہ کے پاس مال تھا کہاں, اور رسول کہہ رہے ہیں تین خصوصیات جیسے روایت میں آئی, جب سب نے روکا اپنے مال کو اور اللہ نے کسی کے ذریعے میری نسل کو آگے نہ بڑھایا صرف خدیجہ کے ذریعے سے. ہمیشہ مرتے دم تک خدیجہ کو یاد کیا. کیوں؟ خدیجہ نے جوانی میں پیغمبر کو ایسا سکون پہنچا, اور جب اعلان رسالت کیا تو ایسی پیغمبر اسلام کی مدد, مرتے دم تک پیغمبر یاد کرتے رہے تو قرآن کریم کا 21واں پارا جس کا شروع آپ پڑھیں گے, اس لیے کہ سورہ عنکبوت ہے شب قدر میں, اسی پارے کا آخری, اس شب قدر میں دیکھ لیجیے گا وہی پارے کا آخری پیج, آخری دو آیت اور پڑھی جائے. اور یاد رکھیے کہ انڈائریکٹ وے قرآن نے فضائل خدیجہ کے ایک اور پہلو کو ہمارے سامنے واضح کیا. آج میں پہلی آیت جو مجلس میں چلاوت کی وہ ہر عورت کے لیے, کہ ہم نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ سکون ملے. اب جیسے ہم ہیں ویسی ہماری بیویاں, اور جیسے رسول تھے ویسے اللہ نے رسول کے لیے خدیجہ طاہرہ کو خصوصی طور پہ بنایا. لیکن پھر ایک خاص خدیجہ کے حوالے سے پیغام آیا. قرآن کہہ رہا والا فیوتی کا رب جو کا پتا ہوا ہے, حمید ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. خدا ہر بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, خالق کے شیر نے جس میں خودی کو بلند کرتے ہیں, آپ کا پھر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا, یہ کسی اور بندے سے پوچھے کہ نہ پوچھے, یہ دو بندے سے خدا نے ضرور پوچھا. ایک حبیب سے کہا ہے کہ بولا سو فیوتی کا رب تو کا فرض اتنا دیں گے کہ تو کہے گا اب میں راضی ہوا ہوں. بڑے ہمیشہ چھوٹے سے راضی ہوتے ہیں, آقا ہمیشہ غلام سے راضی ہوا کرتے. یہ عظیم بندہ خدا ہے کہ خالق کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے, یہ میں چاہتا ہوں. اور ایک وہ بندہ تھا کہ آج سے آسور آواز میں لے گی یا ائیت النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ, یا نانا سے کہا یا نواسے سے کہا, تیری رضا خدا کو چاہیے. خدا جو ہر چیز سے بے نیاز ہے, جو بے نیاز پروردگار بھی اگر کوئی چیز چاہتا ہے تو یا رضا محمد چاہتا ہے یا رضا حسین چاہتا ہے. لیکن اسی آئے جب یہ کہا اتنا دیں گے تو پھر یہ بھی بتا دیا کہاں سے دینے کا سلسلہ شروع کیا. والا سو فیوتی کا رب کا فکر و علم یہ جیت کا یتیم پاوا ہے. ابھی تم خود بھی دیکھو کیا اس سے پہلے بھی ہم نے تم سے نہیں دیا, تم یتیم تھے, ہم نے اپنی پناہ میں لیا.
ہم نے اپنی بنا میں لیا آوا ہے سب پرسن کسیوا میں نے اپنی بنا میں لیا بنا میں لے رہے ابو طالب خدا کہہ رہا ہے ابو طالب نہیں لے رہے ہیں میں اپنی بنا میں لے رہا ہوں ابو طالب کا عمل ابو طالب کا نہیں ابو طالب کا عمل رب العالمین کا عمل بن رہا ہوں حضرت ابو طالب کی وفات کی رات جو کل تفصیلات آ چکی ایک روایت کے مطابق اور دوسرا حضرت خدیجہ سات رمضان ہم نے تمہیں یتیم پایا وجہ کا کہا والدین کا ہدا ہمیں تمہاری معرفت نہیں رکھتے تھے تم زال تھے زال کا مطلب کیا ہے نعوذ باللہ زالین والا زال نہیں ہے تمہیں پہچانتے نہیں تھے تمہیں جانتے نہیں تھے ہدا ہم نے ساری دنیا کو تمہاری معرفت کرائی وجہ کا آنا اور تم ظاہری اعتبار سے غریب اور فقیر اور تندرست تھے خدیجہ کی دولت سے ہم نے تمہیں ساری کائنات سے بے نیاز کر دیا ہے دولت خدیجہ ہے لیکن یار یہ خدا کہہ رہا خدیجہ نہیں دے رہی ہے خالق کائنات تمہیں عطا کر رہا وہ ابو طالب کے فضائل سے شروع ہونے والی آئے خدیجہ طاہرہ کے فضیلت میں جا کے ختم ہو رہی ہے جس فضیلت کو آج اپنے مومنین بھٹلا رہی خدا بندہ تو کہہ رہا میں نے دولت خدیجہ دے کے خالی کر دیا خدیجہ کے بعد دولت کہاں سے آئی جو تو ان کو دینے جا رہا میں اوزب اللہ وقت نہیں ہے کہ میں گھر جاؤں لیکن یہ ڈائریکٹ فضائل خدیجہ قرآن بتا رہا جو کہ ایک عام آیت ہر بیوی کے بارے میں شوہر کے سکون وہ خاص کی آیت خدیجہ کے بارے میں آئی اور تیسری آیت وہ بھی خاص اور عام کا جواب یعنی اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عورت کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ویسی عورت کا جو سکون لاتی ہے اور انداز میں بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں خدیجہ میں پائی جاتی ہیں سورہ تحریم قرآن کریم کا سورہ نمبر 66 یہ ضرور پڑھیے گا ضرور پڑھیے گا آج کی راتی پڑھیے تو حق خدیجہ نہ ہو یہ پورا کنٹراسٹ ہے ظالم کو دیکھو گے تو مظلوم کی مظلومیت کا اندازہ ہوتا ہے گناہگار کو دیکھو گے تو متقی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے خاکی کو دیکھو گے تو معصوم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے رات کو دیکھو گے تو دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے پورے تحریر میں رسول خدا کے گھر کے فیملی حیثیت کو بیان کیا گیا اور ایک خاص واقعے سے جو میرا انداز تو نہیں بارہ ہے تو وہ رسول ہی کے گھرانے کی عزت و آبرو لیکن جہاں میسج کا حصہ ہے قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کے گھر کی دو بیویوں کو مخاطب کر دی فقط ضبط قلوب و کمار تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے تم رسول کے خلاف سازشیں کر رہی ہے یاد رکھو رسول اکیلا نہیں رسول کے مددگار اللہ ہے جبرائیل ہے اور مومنوں کا مولا یہ آیت آپ محرم میں سنتے ہیں اس کے بعد قرآن کی آیت کہہ رہا فاتا ربہ ان طلقتن اور یہ رسول اگر تمہیں طلاق دے دے کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے نا یہ خواتین کے ہمارے پاس بہت رشتے ہیں اگر یہ تمہیں طلاق دے دے فاتا ربہ ان یبدل لہ ازواجا خیرا منکن تو اللہ ان کو تم سے بہتر بیوی عطا کرے گا اور بہتر بیویوں کی 6 کوالٹی قرآن نے ساری سلط بتائی مسلمات ہیں مومنات ہیں خانقات ہیں عابدات ہیں صائحات ہیں اس کے بعد قرآن کا صحیح باتیں واپ کر اگر رسول تمہیں طلاق دے دے تو اللہ ان یبدل لہ ازواجا خیرا من کنا تم سے بہتر بیویاں دے گا جو مسلمات ہیں جو مسلمہ ہوں گی مومنات ہیں جو مومنہ ہوں گی خانے تاک ہیں جو فرما بردار ہوں گی رسول عابدات ہیں جو عبادت کرنے والی ہوں گی سائے ہاتھ ہیں جو روزہ رکھنے والی ہوں گی یہ ان کی کوالٹیز ہوں گی صحیح یہ بات ہے نمسکار یہ کوئی نظر نہیں ہے کہ کنواری ہو کہ غیر شادی شدہ صحیح مانے کنواری افکارا مانے جس کی شادی ہو چکی کیونکہ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یہ خاتون بار بار کہتی تھی کہ میں آپ کی واحد بیوی ہوں جو گرجر اور کنواری قرآن کا سیبات اور تارا کا نظر نہیں پہلے دیکھنا مومنہ ہو کہ نہیں ہو مسلمہ ہو کہ نہیں ہو فرما بردار ہو کہ نہیں ہو عبادت گزار ہو کہ نہیں ہو یہ پہلے دیکھنا سیبات اور تارا کیا نظر آپ کنواری ہو لیکن دماغ اس کا ایسے علاج پہ پہنچا اور رسول سے بھی لڑ جاتی اور ایسا لڑ جاتی کہ بعد میں بیٹی کو تھپڑ مار دی وہ ہے نا کہ ایک تعلیمی نے دیکھ کے بعد ایک دن ان کی بیوی نے ذرا سے مزاج کے خلاف کوئی بات کر لی بھائی نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں یا روٹی ٹھنڈی ہو گئی
تو گاڑی کیا ہے اس نے کہا بھائی میں عورت ہوں پسند کے کام نہیں تھی اس سے آگے تھا مجھ سے اس نے زبان چلاتی کہ آگے بیٹی کو دیکھو میں رسول خدا سے اسے ڈبل زبان چلاتی قرآن کہتا ہے صحیح یہ بات ہے اور تارا کوئی چیز نہیں ہے کہ کنواری ہو کے کنواری نہیں مومن ہو کے نہیں مسلم تمہارا کیریکٹر تمہارا نیچر وہ اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ آئے کا انداز میں بتا رہا تو تم کیا اپنے آپ کو کہہ رہے ہم نے جو ان کو بیوی دی تھی خدیجہ طاہرہ کو دیکھو مسلمہ بھی تھی مومنہ بھی تھی فرما بردار بھی تھی عبادت گزار بھی تھی قربانیاں دینے والی بھی تھی صرف اس لیے کہ آج یہ کہیں ورنہ میں 45 سے 55 کے درمیان مجھے سے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شاء اللہ میں پڑھوں گا ایک بات آج آدھی چھوڑ رہا ہوں اب سے خدیجہ ایک مجلس میں ادا نہیں ہو سکتا اس لیے میں یسٹرڈے بھی یہ مجلس پڑی حضرت خدیجہ پر آنے والے کل تمہارے تین مجلسیں میری حضرت خدیجہ پر تیسری ایک آخری بار پڑھ رہا ہوں یہ کل جا کے کمپلیٹ ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھائیے انٹرنیٹ آپ کے گھر میں بیٹھ کے دیکھیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ہیں کہ نہیں لیکن وقت نہیں ہے اس لیے بات چھوٹی اور اسی وجہ سے جو خدیجہ کی کوالٹیز قرآن نے اس آیت میں بتائی جو کوالٹیز بتائی ہے اس وجہ سے خاص عمل ہم کو خدیجہ طاہرہ کے نام سے ملا دو تین دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ اسلام نے ہمیں خالی اطاعت و تقوی کا حکم نہیں دیا ہمارے دنیاوی سولوشن کے دنیاوی پرابلم کے سولوشن بھی بتائے یہ نہیں کہ وہ نماز روزہ کرتے رہو تمہارے گھر میں ہوگا کہ اسلام نے بتایا کہ رزق کی بہتری کیسے ہوتی اسلام نے بتایا بیماری کا علاج کیسے ہوتا اسلام نے بتایا بیٹیوں کی شادی کا پرابلم کیسے سالو ہوتا ہے کتنی ہی تو پورا کام کی آیتیں آئیں تو اسلام ہمیں دونوں چیزیں عطا کر رہا ہے دنیا بھی اور آخرت بھی مگر ایک پرابلم ایسا جس کا نارملی ہمیں کوئی سولوشن نظر نہیں آتا صرف ایک اس کا سولوشن ہے وہ خدیجہ طاہرہ وہ یہ ہے کہ یہ تو لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا ہمارے اوپر قرضہ بہت چڑھ گیا تو دعا بتائیے قرضہ ادا ہو تو آپ کو یاد ہے سورہ کہف اپنے ہاتھ سے لکھ کے گھر میں رکھی یہ چار اس کے فائدے تھے کہ قرضے اتریں گے غربت دور ہو جائے گی دشمنوں کی نظر اور حسد سے محفوظ رہو گے بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی یہ تو آپ کے اوپر قرضے ہیں تو کیا کرے سورہ کہف تقریر آ چکی ہے شروع کے اندر گھر کے لوگوں کی کمپلین ہے کہ مولانا مہندی والوں نے اس کو انٹرنیٹ کے علاوہ لائیو رکھا ہے آرکیو میں نہیں ڈالا تو خیر وہ جانے ان کا کام جانے اس سے مجھے آسانی ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا لیکن اب آئیے اس کا الٹا مسئلہ وہ کیا کہ ایک ہوتا ہے آپ کے قرضے کیسے ادا کر اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے قرضہ لیا اور واپس نہیں کرنا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں اللہ نے ہم کو اتنا دیا لیکن ہمارا سارا لوگ لے کے چلے گئے کہیں آپ ایسے دیدار بہادر ایسے سجا ایسے بہادر وہاں شریعت کہتی ہے جوتا اس دنیا میں مومن کا اٹھا لگے وہاں جوتے پڑیں گے جو سیریس مسئلہ ایک خود سے کسی مومن کی اجازت کے بغیر لے لو تو وہاں ایک سال تک روک لیا جاتا حساب کتاب کے مرحلے پر یہاں کی دیکھیے 10,000 ڈالر کھا گئے کوئی 20,000 کھا گیا کوئی 50,000 کھا گیا کوئی 1,00,000 کھا گیا کوئی 500 کھا گیا کچھ حرکت وقت ہمت اس جتنا بہادر اس کی بڑی رقم کھاتا اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا اسلام نے خالی وہی سولوشن بتائے کہ بھائی ہمارا ہم پر قرضہ ہے دوسروں کا ہم کیسے دیں یہ بھی بتائے دوسرے ہمارا پیسہ دے دیں واپس کر تو جی ہاں ایک ہی اس کا مجرم عمل ہمارے پاس ہے وہ خدیجہ طاہرہ اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی دولت ہے اور وہ دوسروں کو دے چکا قرضے مومن کا کام ہے آ جاؤ بزنس اس کے ساتھ کر لو اور واپس نہیں ملتی تو ایک ہی اس کا حل روایت میں اور وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جائے دو ثواب اور دو رکعت نماز حضرت خدیجہ کے لیے پڑھے نو ڈاؤٹ اس میں پیغمبر کے خاندان کے باقی بزرگ بھی ہیں تو بیسٹ تو یہ ہے کہ 6 ثواب کرے 6 نماز پڑھے ایک حضرت خدیجہ کے لیے اور ایک حضرت ابو طالب کے لیے اور ایک حضرت امینہ کے لیے اور ایک حضرت عبداللہ کے لیے اور ایک حضرت عبد المطلب کے لیے اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے نام زیادہ نہیں رسول خدا کے باپ اور ماں مولا علی کے باپ اور ماں چار حضرت عبد المطلب جناب فاطمہ کی ماں لیکن سب اور دلی جناب خدیجہ کا نام اور واقعی جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے اگر میں بلین کہوں تو اس چیز میں جھوٹ ہو جائے گا ملین ڈالر واپس ہو کے جو ہم نے دیکھے وہاں جاؤ ان کے نام پہ تباہ کرو دو رکعت نماز پڑھو اور اگر کوئی نہیں جا سکتا تو کسی کو نہایت بنا دو کوئی اور تو جا رہا ہو عمل کر کے دیکھی اور کتنے جلدی آپ کی دولت ملے گی اس کی ریزن لیا ریزن کرائے لیکن وہی جو تیسری تقریر میں آئے گا عباس کے نام پہ آج ایسے قبول ہوتی
کیونکہ عباس نے اپنی حاجت اللہ کے لیے قربان کی، اللہ نام پہ حاجت قبول کی، خدیجہ نے اپنی دولت نام خدا میں قربان کر دیا، نام خدیجہ پہ لوگوں کی دولت واپس آ گئی۔ زیادہ وضاحت کے ساتھ یہی جملہ کل عرض کروں گا، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ خدیجہ طاہرہ آج بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کے پاس سب تھا جو دوسروں کو پہنچائیں گے۔ دل جلتا ہے جب یہ جملہ جناب خدیجہ کے لیے سنتا ہوں کسی مومن کی زبان۔ لیکن بات بہت لمبی ہو گئی، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بھی دو بہت مشہور واقعات کل آئیں۔ بات کہہ رہا ہوں، حضرت خدیجہ رسول کی تو بیوی ہیں، اور رسول کے لیے تو وہ جانساری تھی جو قرآن کی آیت کے اعتبار سے لطف سنو الہا بھی بنی، سکون پہنچائے، وجہ کا آئلن کا اغنا بھی بنی کہ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے پیغمبر کو سکون دیا، اور امت کی ماں جو بنی ہے تو آج تک اپنی امت کا خیال رکھ رہی۔ واقعاً اگر کسی نے اس لفظ کا حق ادا کیا تو خدیجہ، دنیا سے چلی گئی ہیں، آج بھی خدیجہ کا فیض ان کی اولاد کو مل رہا، جس میں ایک تو یہی روایت میں نے پڑھی، آج بھی تمہارا پیسہ نام خدیجہ کے واپس آ سکتا۔ اور بھی اور کئی واقعات ہے، کل سنیے گا، دنیا سے جا کے بھی خدیجہ کو اپنی اولاد کا کتنا خیال ہے۔ کل جو ایک حدیث پڑھی تھی بس اسی پہ مسئلہ ہے، ایک عام مومن سے کہا گیا جب تمہارا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا، تمہارا بہت پریشانی، ہر دعا کر کے تھک گیا، کہا جاؤ جا کے ماں کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ، جو دعا اللہ کہیں قبول نہیں کرتا ماں کے قبر کو قبول کرتا۔ حضرت رامی نے کہا مولا میری ماں کو بھی مرے ہوئے پتا نہیں کتنے سال ہو گئے، اب تو پتا بھی نہیں قبر کہاں ہے۔ تو امام نے کہا زمین پہ ایک نشان قبر بنا کے تصور کرو یہ ماں کی قبر ہے، خالی نشان کو ماں کی قبر سمجھ کے دعا مانگو جو قبول ہو جائے گی۔ اور دنیا حیران نہ ہو کہ عالم کو ہم پکڑتے ہیں تو عباس کی طرف ہم کو حاجت کیسے، بابر حوائج کیسے بنتے، تابوت ہماری حاجتیں کیسے پوری کرتا۔ زمین پہ اپنی عمری سے نشان قبر بنا یہ تصور کر کے تمہاری ماں، تو جب ایک عام ماں کا تصور، یہ کون سی ماں تھی جو عالم کفر میں مری، تبھی تو بیٹے کو قبر کا پتا نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی ماں ہے نا، تو یہ خدیجہ تو ہر مومن اور مومنہ کی ماں۔ اور میری طرف سے جملہ اور سن لی کہ آپ کا جو پرابلم، آپ کی جو پریشانی کسی دعا سے حل نہ ہو رہی، مکہ مکرمہ جا کر جنت المانا کے قبرستان، جتنا قبر سیدہ کے قریب جا سکتے ہو جائیے، کیونکہ وہاں سردی گرمی عمرہ حج چیف سیزن آف سیزن میں پابندی الگ الگ ہوتی، کبھی بالکل آپ کو گرے تک جانے دیں گے، جس کے بعد جناب خدیجہ کی قبر، کتنا ہی ڈسٹینس ہوگا جناب خدیجہ کی قبر میں جتنا مجھ میں اور اس کیمرے میں، کتنا آپ قریب پہنچ جاتے ہیں آکسیجن، اور کبھی کوئی خلیج قسم کا وہاں پہ آ گیا سپروائزر یا متوے تو بہت دور آگے راستے میں روک دیتے آگے نہ جاؤ، لیکن جہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر میرے تجربے کو ذہن میں رکھیے تو ایک بات اور کہیں، کسیوں کے وہاں پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قانون تو ہے نہیں، تو روز آنا جو الگ آدمی ڈیوٹی پر آتا تھا الگ قانون بنتا، ایک دن ہم سوا گئے تو ان کو آگے دروازے میں روک دیا، دوسرے دن وہی مکہ وہی سیزن وہی اندر سیزن، اور بالکل ہم گرین تک پہنچ گئے، گرین سے اتنا فاصلہ ہے جناب خدیجہ کا جیسے یہاں سے اس کیمرے کا فاصلہ، اتنا قریب جا سکتے ہیں۔ لیکن جو حاجت اور دعا آپ اپنی ماں کی قبر میں مانگے اور قبول ہو رہی، یاد رکھیے کہ آپ کی ماں سے اتنی محبت نہ کرتی ہوں گی جتنی خدیجہ طاہرہ آپ سے محبت کرتی، ماں ہے ماں بن کے دکھا رہی ہوں، اور جو مجھے آپ سے ہم سے اتنی محبت کرتی ہوں، ایک تو ویسے ہی ہماری ماں، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کا ماتم کرتے ہیں کہ جن کی وہ حقیقی ماں، یہ میرے فاطمہ کا ماتم کرنے والے، یہ میرے فاطمہ کے لال کا ماتم کرنے والے، خدیجہ طاہرہ کے قبر میں لوگ جا کے سب کچھ دعائیں زیارتیں کرتے ہیں، حاجتیں طلب کرنا بھول جاتے ہیں، اور ایسا تو مجھے کوئی ملا ہی نہیں جو خاص اپنی حاجت کے لیے قبر سے گرا پہ گیا۔ جبکہ اتنا اہم عمل ہے، ماں کا تصور ذہن میں لائیے، روایتیں ذہن میں لائیے، اور خدیجہ کو اپنی ماں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ سوال اپنے آپ سے کی، ماں تو وہ تھی جس نے ہمارے اور آپ کے لیے وہ قربانی دی، کہ جب قریش مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے اور سورہ صاف بھی نازل ہو گیا، جس کو قریشی اس نتیجے میں پہنچے کہ مسلمان بہت اسٹرانگ ہیں، سورہ کعب نے بتا دیا کتنے اسٹرانگ، تو اب انہوں نے وہ ایک ایگریمنٹ لکھا، خانہ کعبہ کے پردے پہ لٹکا دیا کہ ٹوٹل بائی پاس محمد کا اور ان کے رشتے داروں کا، اور حضرت ابو طالب اپنے خاندان کو لے کے مکے کے باہر شیخ ابی طالب میں گئے. خدیجہ طاہرہ کو اس بائیکاٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. یہ صرف بنی ہاشم کے لیے تھا. خدیجہ طاہرہ کو تو بار بار میسج پہنچایا جا رہا ہے ابو جہل وغیرہ کا, ارے خدیجہ تم اس میں شامل نہیں ہو, جب آ جاؤ جس عقیدے میں بھی ہو ہم تمہارا وہی احترام اور عزت کریں گے. ایک بار نہیں بار بار یہ میسج پہنچا. اور تین سال تک جو پورا خاندان بنی ہاشم مکے کے باہر اس ڈیزرٹ میں بغیر کھانے اور پانی کے رہا, تو اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ کی وجہ سے ان کے احترام میں مکے کے کچھ لوگ تھوڑا بہت کھانا پینا کسی طرح سے وہاں پہنچا دیتے. گھر کے میز تو میرا مولا یہ خدمت انجام دیتا تھا, وہ جاتا تھا قریش کے سامنے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتا تھا, اور مزال بھی کسی کی جو میرے مولا کے سامنے بولتے. لیکن خدیجہ طاہرہ کا اتنا احترام رہا تھا, بلکہ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی جب رسول خدا کی کمر پر اور آیت الذی یمحا عبدن اذا صلی والی آیت آئی, جو کوئی ابو جہل کو جو ہمارے بندوں کو نماز سے روکتا, یہ رسول خدا کی نماز تھی اور رسول کی کمر پہ خلافت لا کے رکھتی. فاطمہ گھر سے نکل کے آ گئی تو یہ کہہ کے سارے ہر سردار ہٹ گئے, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, خدیجہ کی بیٹی آ رہی. تمہیں نہیں بتا فاطمہ کون؟ خدیجہ کا اتنا احترام آخر وقت. اگر خدیجہ نے کہا کہ تمہارے ہزاروں ایش و آرام اور لگژریز پر وہ حرمت مجھے قبول ہے جو محمد کے ساتھی بننے کی وجہ سے ہوتی ہے, وہی اصحاب کرام کا پیغام. موضوع تو نہیں ہے, موضوع سے ہٹاوا بھی ہوں, اصحاب کرام والا پیغام. محمد حق ہے, اللہ کے نمائندے, ان کے نام پہ اگر فاتے ہیں تو وہ مجھے قبول ہے, اور ان سے ہٹ کے اگر تم ساری دولت بھی دے دو تو میرے بے پاس تم کیا دو گے, میں نے تمہیں پالا. لیکن تین سال کی قید نتیجہ یہ ہوا, شیخ کو ویسے ہی ویکنیس بڑھتی چلی. جناب خدیجہ کی ایج 53 تھی, جو زیادہ صحیح روایت اور مشہور روایت ہے کہ 65 تھی, جسے ہم لوگ نہیں مانتے. اور پھر اس کے بعد ایک تو ایج ایسی, اور پھر لاسٹ 10 ایئر مسلسل مینٹل ٹارچر ہوتا رہا. اور یہ تین سال کی غربت اور باتیں, یہ تو ویسے ہی فزیکلی بہت کمزور تھی. اور آخری آخری مہینوں میں حالت یہ ہو گئی کہ کھانے کو کچھ نہیں رہا. زمین کھودی جاتی تھی کہ شاید کوئی پودا کوئی ذرا کوئی روٹ مل جائے زمین کے اندر, اور وہ بھی سب کو کھلا کے جو آخری ٹکڑا بچتا تھا وہ خدیجہ کھاتی. اسی میں ایک مرتبہ ایک زہریلی جڑ کسی درخت کی زہریلی پوائزنس روٹ مل گئی, اور وہ استعمال کر لی گئی, اسی میں خدیجہ خش کھا کے گری. کیوں نہ ائمہ طاہرین کی ماں ہے نا, ہر امام اگر زہر سے شہید ہونے والا تو اولاد کو تو وہی ملتا ہے نا جو والدین کے ذریعے سے اس کے پاس آیا ہو. پہلی شہادت اس حوالے سے خدیجہ طاہرہ کی, لیکن بیمار پڑ گئے. معصومین کے یہاں بھی جو زہر دیا گیا فوراً تو شاید یہ بھی واقعہ نہیں شہید ہوئے, دو دن بیمار رہے, تین دن بیمار رہے. وہ زہری جب کچھ نہیں تھا کھانے کو, زمین کھودی جا رہی ہے, پچے کھائے جا رہے ہیں, درخت کی چھال کھائی جا رہی ہے, جڑیں کھائی جا رہی ہیں, اور اسی میں زہریلی جڑ جناب خدیجہ کے حصے میں آ گئی, خش کھا کے گری. کمزوری تو تھی, اب بیماری بھی آ گئی, زہر پھیل رہا. تو وہ دیمک آئی اور وہ معاہدہ کھا گئی, اور ابو طالب نے پیغام دیا صرف اللہ کا نام بچا تھا اور یہ خاندان واپس آئے. حضرت ابو طالب کی 180 سے بھی زیادہ تھی, وہ ویسے ہی کمزور, پہلے ان کا انتقال ہو. اور پھر 9 رمضان آ گئی, ابو طالب کے بعد کا پہلا رمضان, 9 رمضان آ گئی, زہر پھیلتا چلا جا رہا, سارے بدن میں زہر کے اثرات ہیں, اور اس وقت خدیجہ کے سرحانے یا رسول اللہ ہیں, اور یہ خدیجہ کی 5 سال کی بیٹی فاطمہ ہیں جو بے چینی کے ساتھ تڑپ تڑپ کے اپنی ماں کا آخری وقت دیکھ رہی ہیں. بیٹی سے پوچھا کرے اس کی ماں اگر اس کے سامنے اس طرح سے دنیا سے رخصت ہو رہی ہو تو بیٹی میں کیا قیامت گزرتی ہے. ایک بار فاطمہ بے چینی کے عالم میں ہے, یہاں تک کہ اگلی صبح آ گئی, یعنی کل 10 رمضان کی صبح, یہاں کے لیے نارمل سا دن ہوگا, مگر فاطمہ کے لیے پہلی قیامت ٹوٹی ہے. ایک بار دیکھا میری ماں نے کلمہ پڑھا دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک بار اور رسول نے مولا کو بلایا خدیجہ کی میت کو اٹھا کے جنت المعلیٰ کے قبرستان میں وہاں لے گئے جہاں آج بھی یہ دفن ہے. جائیے گا تو زیارت کیجیے گا. لیکن عزاداروں جو میری زندگی بھر کا موضوع ہے نا امام زمانہ کا موضوع اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث خدیجہ کے حالات میں پڑھ رہا ہوں. 10 رمضان کو خدیجہ دنیا سے گئی اس گھر میں قیامت ٹوٹی. فاطمہ نے کہا ہائے میری مادر گرامی مگر یہ خدیجہ گئی تو ہے اسی دنیا میں واپس آئیں گی. جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی رسول اللہ کربلا میں آ کے بیٹھیں گے اور اعلان کریں گے میں عدالت لگا رہا ہوں آج ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلوایا جائے گا. دنیا بھر کے مظلوم آؤ اور آ کر مجھ سے میں عادل خدا کا عادل نمائندہ ظالموں کو سزا دے رہا ہوں. امام فرماتے ہیں یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے یہ آواز سن کر سب سے پہلے کون آئے گا؟ راوی نے کہا مولا مجھے نہیں پتا. کہا سب سے پہلے ہماری ماں خدیجہ طاہرہ آئیں گی. چادر کو پہنے ہوئے ہیں خدیجہ طاہرہ اور اکیلے نہیں آ رہی ہے. فاطمہ ماں کی مدد کے لیے ساتھ ساتھ ہے. ماں اور بیٹی دونوں چادر پہن کے رسول کے سامنے پہنچے ہیں اور ایک بار خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اتنا بتائیے کہ میں نے اس امت کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کیا میں نے ان کے لیے ماں کی طرح شفقت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا میں نے ان کے لیے ہر قربانی نہیں دی؟ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدیجہ تم نے مجھے کیا یاد دلا دیا؟ ارے تمہارا حق تو ہے جو کوئی ادا نہ کر سکتا. میں تمہارا احسان مند ہوں یہ امت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ بس ایک بات کا جواب دیجیے میں نے امت کے لیے اتنے قربانیاں دی اور آپ کی امت نے مجھے کیا دلا دیا؟ یہ کہہ کر گود بھر سے چادر کو ہٹایا. محسن کا لاشا نانی کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہے. یا رسول اللہ یہ میرا نواسا میری بیٹی کا بیٹا اس کو دنیا میں ہی لانے دیا گیا. ارے ماں کے شکم میں شہید کیا گیا. کیا یہی میری قربانیوں میں سنا ہے؟ عزاداروں ذرا یہ سنو رونے کا یہ ماحول جو امام کے سامنے تھا تمہارا تو کوئی بھی یہ ماحول نہیں ہے. لوگ زارو قطار رو رہے ہیں گھر کھا کے گر پڑے مگر ایک راوی نے کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں جاتی ہے ذرا وہ سمجھا دیجئے. محسن کا لاشا آپ نے کہا یہ بھی کہا کہ فاطمہ ماں کے ساتھ آ رہی ہے تو محسن کا لاشا تو فاطمہ کی گود میں ہونا چاہیے تھا نا. خدیجہ فریاد کرتی فاطمہ بیٹے کا لاشا پیش کرتی. ارے امام فریاد کرتے ہوئے کہتے تم نے کیا سوال کر دیا؟ میری دادی کی گود خالی نہیں ہے تو محسن کا لاشا لاتی. ادھر خدیجہ رو رہی ہے ادھر زہرا نے گود کھولی اصغر کا ننا سا لاشا نظر آ رہا ہے. مانی نواسے کا لاشا لائے فاطمہ دادی اصغر کا لاشا لائے. یا رسول اللہ یہ ہے میری ماں کی قربانیوں کا سلا. ہائے میری ماں ہائے میرا اصغر ہائے میرا محسن.
لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پر انتظار ہے تجھے ہماری تمام ائمہ طاہرین کی ماں خدیجہ طاہرہ کا واسطہ اور خدیجہ کی گود میں خدیجہ کے اس معصوم اور شہید نواس محسن کا واسطہ تجھے فاطمہ زہرا اور اصغر کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں انہیں بے حق خدیجہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ جس کی آنکھ میں آنسو کا ایک خطرہ بھی آیا وفات خدیجہ کی مناسبت سے آنسو کے اس خطرے کا راستہ اس کی ساری حاجتیں اور ساری دعائیں قبول فرما. خدا بندہ ہمارے مرحومین کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور خصوصاً جن مومنین نے آج کے احسان کا اہتمام کیا ان کے خاندان کے مرحومین کو جوار خدیجہ طاہرہ اور جوار فاطمہ زہرا سے ملحق فرما. خدا بندہ ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے خدیجہ ہی کے وارث فاطمہ زہرا کے فرزند اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل و فرمان ماتم